الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے آپ سب کو پرانا پاکستان مبارک ہو۔ جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا جادو سے ریلیٹڈ، اس کے اندر لاسٹ چیز جو تھی کہ ٹھیک ہے، بہت ڈسکس ہو گیا کہ یہ جنات اور ان کی دنیا کیسی ہوتی ہے، جادو کس طرح افیکٹ کرتا ہے، اوکل کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، اس کی تاریخ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے۔ اب اصل چیز کی طرف آتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے یا ان کا علاج کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ہر چیز کی شفا بھی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ جب صحیح دوا بیماری کے اوپر لگتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ تو جادو، نظر بد یا اسیب کا اثر ہو جانا، یہ سب چیزیں بھی اگر بیماری میں فال کرتی ہیں تو ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے پھر علاج بھی اتارا ہے۔ لیکن ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب صحیح دوائی بیماری پہ لگتی ہے تو پھر علاج ہوگا، شفا نصیب ہوگی اللہ کے حکم سے۔ یعنی فار انسٹنس، آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کا پیٹ خراب ہے اور وہ پیناڈول کھاتا رہے تو اس سے تو نہیں اس کا پیٹ ٹھیک ہونے والا۔ پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو اس کا علاج پیناڈول تو نہیں ہوتا کہ پین کلر ہے تو اسے حل ہو جائے گا۔ اپنی جگہ وہ ٹھیک میڈیسن تھی، لیکن وہ غلط جگہ پہ لگائی جا رہی ہے، غلط بیماری کے اوپر اپلائی ہو رہی ہے۔ تو آف کورس یہ دونوں کا ڈائگنوسس ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے اوپر ڈائگنوسس کے حساب سے صحیح طرح سے علاج ہونا بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزیں ہوں گی تو اللہ کے حکم سے پھر شفا بھی ہوگی۔ اسی قسم کی حدیث ابو داؤد کی کتاب الطب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اتاری ہے تو دعا بھی نازل فرمائی ہے، اور ہر بیماری کی دعا ہے، لہٰذا دعا استعمال کرو، لیکن حرام سے علاج نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام کے اندر بھی علاج ہو سکتا ہے، حرام ذریعے سے بھی علاج ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ ناجائز ہے، ہم نے حلال چیزوں سے ہی علاج کرنا ہے۔ جادو، نظر بد، تکلیف اور آسیب کا اثر ہونا، اس کے اندر بھی حلال علاج بھی ہے، اس کے اندر بھی حرام علاج بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں اس کے اندر۔ ان تمام چیزوں کے اندر، کیونکہ یہ سپر نیچرل چیزیں ہیں، یہ ہمارے میڈیکل ٹیسٹ میں نہیں آ سکتی، الٹرا ساؤنڈ میں نہیں ڈیٹیکٹ ہو سکتی، بلڈ ٹیسٹ میں نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کے ایم آر آئی کیا جائے تو یہ نہیں پتہ لگ سکتا کہ آپ کے برین کے اوپر یا کسی اور چیز کا اثر ہے کہ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اس میں نہیں آتی، سپر نیچرل چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، نمبر ون چیز جو امپورٹنٹ ہے اس علاج کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر گہرا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات کے اوپر گہرا ایمان نہیں ہے، اس بات کو پہلے بھی ایکسپلین کیا جا چکا ہے، دوبارہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ عقیدہ کہنے کو ہم سب کا ایک جتنا ہے اور ایک جیسا عقیدہ، ہم سب ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، ہم دے تو نہیں، کوئی بھی نہیں ایسا شخص ہے جو کہے کہ دو اللہ ہے یا کوئی اور فارم ہے، ہم سب مانتے ہیں، کہنے کو ہم سب آخرت کو مانتے ہیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ قیامت نہیں آ سکتی، کوئی ڈینائی نہیں کرے گا مسلمان کہ جنت نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، کوئی مسلمان یہ ڈینائی نہیں کرے گا کہ تقدیر جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کوئی مسلمان یہ ڈینائی نہیں کرے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری ہوئی ہیں، کوئی مسلمان یہ ڈینائی نہیں کرے گا کہ فرشتے ایک مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، کوئی یہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پروفٹ ہوڈ جو ہے یہ ایک الگ سے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ نہیں بنایا تھا انسانوں کی ہدایت کا، ہم سب کا عقیدہ اسی کے اوپر ہی ہے۔ ایمان جو ہے، جو اس کی پریکٹیکل فارم ہے کہ دل کا حال کیا ہے، وہ زمین آسمان کا فرق ہے ہر بندے میں۔ ظاہر بات ہے کہ جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی کے اوپر، اور یہ جو الیکشن کے دوران یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے کہ ایک بندہ بس وہ اگلا صفحہ کیے جا رہا ہے، ٹھپے مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، یہ گناہ صرف یہ گناہ نہیں ہے کہ وہ اس نے 1.5 لاکھ روپے یا 1 لاکھ روپے لے کے اس نے چند بوٹ اوپر نیچے کر دیے، اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ وہ ایک اس کی اس کرپشن کی وجہ سے ایک ملک کے، پورے ملک کے لیول کے اوپر اس کا اثر ہو سکتا ہے، اگلے 5 سال تک اثر ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان جس سینسٹیو سچویشن کے اندر ہے کہ اگر مزید 5 سال برے گزرے تو کچھ پتہ نہیں، اس کا کچھ حصہ علیحدہ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کا، تو اس کا افیکٹ بہت لانگ لاسٹنگ ہوگا۔ لیکن ایک بندہ پھر بھی ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اگر اس طرح چند ہزار چند لاکھ کے پیچھے اگر اپنے آپ کو اپنا ایمان بیچ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا کوئی تصور میں نہیں ہے کہ میری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے اللہ کے آگے، اس کا تصور بھی نہیں. ہاں یہ تصور تو ہوگا کہ اگر میرے کیمرے کی آنکھ مجھے نہ دیکھ لیں, لیکن یہ تصور نہیں ہوگا کہ اللہ بھی ہے جو دیکھ رہا ہے مجھے, اور اس کی پکڑ تو بہت سخت ہونی ہے, بہت سخت ہونی ہے. ابھی تو ہمیں ڈائگنوز کرنا پڑے گا, ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہ بندہ تھا کون جو یہ ٹھپے لگا رہا تھا, اس کے آس پاس کون سا بندہ ہے, ان کی آئیڈینٹی ڈھونڈنی پڑے گی, ان کو کون پیچھے سے فنڈ کر رہا تھا وہ نہیں پتہ لگے گا. اللہ تعالیٰ کے تو علم میں سب کچھ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس نے کس کو کیا پیسے دیے تھے کہ نہیں دیے تھے, یا وہ خود ہی اپنی ذاتی طور پہ اپنے اس میں آ کے کر رہا تھا. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے, لیکن ایمان کا خالی ہونا تھا کہ وہ بندہ اس طرح کی حرکت کرنے پہ اتر آیا. آپ لوگوں کے لیول کے اوپر, یہ میں ریپیٹڈلی بات بہت سے کہتا آ رہا ہوں, آپ لوگوں کے لیول کے اوپر آپ کا سب سے بڑا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایمان کا, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ چیٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کیونکہ ابھی اس لیول کے اوپر آپ کے پاس اختیارات زیادہ نہیں ہیں, آپ لوگ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ابھی. فار دا ٹائم بینگ آپ لوگوں کا سب سے بڑا ایمان کا ٹیسٹ یہی ہے کہ آپ لوگ چیٹ کتنا کرتے ہیں. وہ چیٹ چھوٹا سے چھوٹا کوئز بھی ہو سکتا ہے جو 10 نمبر کا ہوگا, جب 8 کریڈٹ 8 کوئزز میں سے اس کی ویٹیج نکالی جائے گی اور ٹوٹل کوئزز جا کے ہوں گے 10 مارکس کی ویٹیج ہوگی ان کی, تو وہ ایک کوئز جس کے اندر آپ نے چیٹنگ کی تھی اس کی کیا ویٹیج ہوگی؟ 8 اگر کوئز ہونے تھے اور ٹوٹل 10 مارکس کے تھے, وہ ہارڈلی 1.5 نمبر کا کوئز تھا. 1.5 نمبر کے پیچھے آپ نے بالکل ہی اپنا ایمان برباد کیا. یا چاہے وہ 40 مارکس کا اینڈ ٹرم ہی کیوں نہیں تھا, آپ نے پیپر کہیں سے آؤٹ ہو گیا اور آپ نے اس کو بھی یوز کر لیا, جو مرضی آپ نے کیا, 1.5 نمبر تھا یا 40 نمبر تھے. تو ظاہری بات ہے یہ آپ کے ایمان کی 0 × 0 نفی آپ نے کی ہے. چاہے کہنے کو آپ کو کلمہ بھی آتا ہوگا, آپ کو پتہ نہیں آیت الکرسی آتی ہوگی, کتنی کتنی صورتیں ہوں گی, کیا پتہ آپ میں سے کوئی حافظ ہو, کیا پتہ آپ کی داڑھی ہو, کیا پتہ لڑکی ہے تو نقاب کرتی ہو, لیکن اگر اس حرکت کے اوپر اتر آئے ہیں تو یہ ہمیں تو دھوکہ مل سکتا ہے. ہم تو انسان کے ظاہر سے دھوکہ کھا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں دھوکہ کھانے والا. تو یہ ایمان کی جو کیفیت ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ انسان اس عقیدے کے اوپر کتنا ہے, دل کی کیفیت کا حال کتنا ہے. ایکچوئل ویٹیج یہ ہے اور قیامت والے دن یہ میٹر کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا وینگ مشین ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ناپ سکتے ہیں. ایک اور حدیث جس سے آپ اپنا ایمان ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مختلف درجے اور شاخیں بتائی ہیں کہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اس میں ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ ایک بندے کا ایماندار ہونا یہ ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دے. آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ راستے میں کوئی ریپر پڑا ہوا ہے, کوئی اینٹ پڑی ہوئی ہے, کوئی کرکٹ کھیل رہے تھے اور اینٹ چھوڑ کے چلے گئے ادھر, کوئی پتھر پڑا ہوا ہے, اینی تھنگ, راستے سے کوئی تکلیف کی چیز ہے, اور یہ آپ کا ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو راستے سے ریموو کرتے ہیں یا آپ اس کو رہنے دیتے ہیں. یہ زیادہ بڑی نیکی ہو جائے گی کہ اگر ایک راستہ ہی خراب تھا, ایک نالی کے راستے میں گزرتی تھی جو لوگ اسی کو کراس کرتے تھے, گورنمنٹ پرواہ کر رہی ہے نہیں کر رہی, لیکن اللہ کا کوئی نیک بندہ اس راستے کو ٹھیک کروا دے اپنے خرچے سے یا لوگ جمع کر کے کروا لیں, یہ اور زیادہ ایمان کا دعویٰ ہو گیا, یہ اور زیادہ ایمان کا ثبوت ہو گیا کہ واقعی اس کے اندر کوئی ایمان ہے. ہمارا تو عمل اس سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہیں, جو چیز پی رہے ہیں, اس کو ہم نے اٹھا کے ادھر ہی پرے پھینکنا ہے. اور یہ تو چھوٹے شریف بچوں والی حرکت ہوگی کہ ہم جائیں گے اور ڈسٹ بن میں اس چیز کو پھینک کے آئیں گے, ہم نے تو ادھر ہی پھینکنا ہے, یہ اسٹائل ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر گہرا ایمان پہلی چیز یہ ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یقول اللہ تعالیٰ, اللہ فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انا عند ظنی عبدی بی, میں اپنے بندے کے لیے بالکل ویسا ہی ہوں جیسا وہ خیال کرتا ہے, جیسا وہ گمان کرتا ہے, جو وہ سمجھتا ہے نا, جیسا مجھے وہ سمجھتا ہے پھر میں ویسا ہی پروف کرتا ہوں اس کے لیے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرِي, اور میں اپنے بندے کے پاس ہمیشہ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس تکلیف بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں اور اللہ کے اختیار میں ہے, اللہ مجھے شفا دے سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں ویسا ہی ہوں. اگر وہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ میری ریسکیو کے لیے آئیں گے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں آؤں گا اس کی ریسکیو کے لیے. لیکن ایک بندہ جس کو کہا جائے جی اللہ تم دعا کیوں نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے آگے, اور وہ دل کے اندر بالکل کھوکھلا ہوا ہوا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ کے آگے دعا میں کروں کیا, دعاؤں ہماری کون سی دعائیں قبول ہونی ہیں؟ ان فیکٹ وہ تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی دعا قبول کر لینی ہے ہماری, یا کون سا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب مجھے پکار ہی نہیں رہا وہ بندہ تو پھر میں نہیں آ رہا اس کی ہیلپ کرنے کے لیے. یقین کی کیفیت کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھیں سورہ مریم جب سٹارٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس میرے نیک بندے کا ذکر تو ان کے سامنے کر کے سنائیں, زکریہ کا, کہ جنہوں نے اللہ کو پکارا تھا. اور اللہ کو پکارا کس طرح تھا کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے سفید بال ہو گئے, میرا سر بھر چکا ہے سفید بالوں سے, اور میری بیوی پوری عمر فار آل ہر لائف وہ بانجھ رہی ہے ہمیشہ, لیکن اے اللہ میں تجھے پکار کے کبھی مایوس نہیں ہوا. یعنی کہ جوانی کا سارا ٹائم گزر گیا, اس قدر بوڑھے ہو گئے ہیں وہ, ان کی بیوی بھی بانجھ ہے, اور دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں, اللہ میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوا آپ کو پکار کے, میں کبھی بھی اللہ مایوس نہیں ہوا, آپ نے ہمیشہ میری دعا کو قبول کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ہمارے فرشتے ان کے پاس آئے اور ان کو یہ خوشخبری سنائی انہوں نے کہ اللہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام, اللہ نے نام بھی رکھ دیا بیٹے کا, جس کا نام یحییٰ ہوگا. یہی حال حضرت ابراہیم کا بھی تھا, کہاں کہاں ان کے ٹائٹلز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل کہا ہے اپنا قرآن کے اندر, یہ میرے دوست ہیں. ہم تو یہاں پہ ٹائٹلز دیتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ فلانا ولی اللہ ہے فلانا نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو بنایا تھا اپنا دوست, اپنا خلیل بنایا تھا. وہ بھی دیکھیں 87 ایئرس کی ایج میں جا کے, اتنی ایکسٹریم ایج پہ جا کے اللہ تعالیٰ تب جا کے دعا قبول کرے, 87 ایئرس کی ایج میں, یعنی کہ کہنے سننے کی بات ہے یہ کہ ایک بندہ کتنے سال, کم از کم 60-70 سال دعائیں مانگتا رہا تب جا کے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. ایک لیکچر تھا دعا کو کیوں قبول نہیں ہوتی, اس کو آپ لوگ سن لینا. تو پہلی بات یہ ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہہ دیا کہ میرا بندہ جب یقین کرتا ہے نا میرے اوپر, اس کا توکل میرے اوپر ہوگا تو پھر میں اس کو ہیلپ بھی کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی سنت, اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دم سے نہیں, آپ نے کال کی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کا مسئلہ حل کر دیا, ایسا نہیں ہوتا. ہم ہمیشہ سنتے آتے ہیں, اس لیے ہمارے اوپر ان چیزوں کا افیکٹ نہیں ہوتا. ہم نے سن لیا کہ عید الاضحیٰ کے اوپر ایک ٹپیکل خطبہ سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو جا کے مکہ میں چھوڑا, وہ جا کے مکہ میں چھوڑا ہے. کافی دیر جب پیاس لگی انہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ زمزم رواں کر دیا, اور پھر جب وہ بیٹے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواب دکھایا کہ اس کو ذبح کرو تم. اب تو انہوں نے ذبح کرنے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جانور دے دیا. یہ ہم سن لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گئی بات, ہو گئی ہوگی. اب ایک بات کو تصور تو کریں, واقعی اس کو تصور کریں, جس طرح میں نے ابھی بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی دعا کو کتنا ڈیلے کیا کہ 87 ایئرس کی ایج میں جا کے ان کے ہاں بیٹا ہوا. جب بیٹا ہوا تو کیا حکم کیا کہ دے دیا کہاں فلسطین اور وہ علاقہ, اور دے دیا جا کے مکہ میں جہاں پہ کوئی آباد نہیں ہے, کوئی شہر نہیں ہے, وہاں پہ کوئی لوگ نہیں ہے, وہاں جا کے چھوڑ کے آ جاؤ انہیں. یعنی کہ بہت ہیوج بات ہے, کہنے سننے کی بات ہے کہ کوئی اب باپ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اس طرح چھوڑ کے آ جائے کہ بالکل ان نون, یعنی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں پہ کوئی بندہ ہو جو اس کو ہیلپ کر سکے. چھوڑ کے آئے ہیں اور جب حاجرہ پیچھے سے پکار رہی ہیں کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, کس کے آستے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو, انہوں نے جب ان کو اشارے سے جواب دے دیا کہ اللہ کے حکم سے ہے, تو بس اس کے اوپر خاموش رہ گئی کہ وہ ٹھیک ہے پھر کوئی اور مسئلہ ہو گیا, اللہ کا اگر حکم ہے یہ تو یہ ہوگا. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کوئی چیز کھانا پرووائڈ کر دیا, کوئی چیز پرووائڈ کر دی. آپ سوچیں کتنی دیر گزری کہ وہ ان کے پاس جو کھانا تھا وہ سارا ختم ہو گیا, کیونکہ بہت چھوٹے بچے تھے, وہ مدر فیڈ کے اوپر تھے, مدر فیڈ ڈرائی ہو گیا بالکل, بچہ روئے جا رہے روئے جا رہے, اور وہ ان کو چھوڑ کے, بچے کو چھوڑ کے کبھی ایک طرف گھبرا کے جا رہی ہیں, کبھی دوسری طرف گھبرا کے جا رہی ہیں. اس چیز کو تصور میں لانے کی کوشش تو کریں ذرا. اگر ہم میں سے کسی ایک نے ابھی اگر جا کے ووٹ ڈالا تھا اور کوئی مشکل سے 2 گھنٹے اگر کسی کو لائن میں لگنا پڑا, مکہ جیسی گرمی نہیں ہے یہ, کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہاں پہ کولڈ ڈرنکس بھی اویلیبل تھی, سب کچھ تھا, پھر بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یار آج تو ہم نے بہت لائن میں کھڑا ہونا پڑا ہے 2 گھنٹے. کس قدر لمبا گھبراہٹ والا ٹائم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے آخری درجے تک ٹیسٹ کر کے دیکھا تھا انہیں کہ کوئی کفریہ بات کہیں, کوئی ایسی بات ہو, آخری درجے پہ ٹیسٹ کر کے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اس کے بعد بالآخر زمزم جاری کیا. تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آسیب کا اثر ہو جانا یا جادو کا اثر ہونا، نظر بد کا ہونا، یہ چیزیں تکلیف یہ جو آتی ہے اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی جو آیت 102 ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی بھی ہے پہلے آپ لوگوں کو اسی سیریز کے اندر، اس کے اندر کیا تھا؟ اور وہ ہرگز کسی شخص کو اس جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چھوٹ دے رکھی تھی، اللہ تعالیٰ کا اذن تھا اگر کسی شخص کے اوپر اس علم کے ذریعے سے جادو ہوا تھا یا تکلیف پہنچ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کا اذن تھا، اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا ان کو اس سے کہ یہ اس سرکشی میں کتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، اور دوسرے کو ایمان، توکل اور صبر میں آزمایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تو اگر کسی کے اوپر اس چیز کا اثر ہوتا ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آزمائش تو سنت میں فالو کرتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آزمائش آئی تھی، ان کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا تھا، تو یہ کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے اور ٹائم کے ساتھ ٹیسٹ کرتا ہے۔ اگین ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور آپ نے کہا کہ جی میرا مسئلہ حل ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، صبر اس کے ساتھ بے انتہا ضروری ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ شروع میں طبیعت خراب ہوئی، کچھ ہوا، علاج کے لیے طور پہ کیا کہہ دیا، آپ یہ دعائیں پڑھا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، یہ سنت طریقہ ہے، اس باؤنڈری سے آؤٹ سائڈ جائیں گے تو وہ غیر مستون طریقہ ہے، وہ کسی اور عامل کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کا ایمان خراب کرے گا۔ اس بندے نے ہارڈلی 3 دن دعا پڑھ لی، 7 دن پڑھ لی، 10 دن پڑھ لی، مہینہ پڑھ لی، اس کے بعد کہا یار یہ تو میرا مسئلہ حل ہو ہی نہیں رہا، ہمیں علاج اس سے مل ہی نہیں رہا، حاصل ہی کچھ نہیں ہو رہا، اس لیے چھوڑو اسے، چلتے ہیں کسی عمل کے پاس، اور وہ گیا ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسے عملوں کے پاس جاتے ہیں تو شیاطین ویسے رستہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جب اللہ کو چھوڑ کے یہ کہیں اور آ گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، اب اس کو آسانی پیش دے دو اس کے لیے، تاکہ یہ یقین کر لیں اس بات کے اوپر کہ ہاں میں یہاں پہ آنے کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے۔ ہمارا دعائیں پڑھنا اللہ تعالیٰ کے آگے، کیونکہ وہ بے یقین ہی ہوتا ہے، سوال کے طور پہ اگر میں آپ کو کوئی دعاؤں کی کتاب لا کے دیتا ہوں، یہ جی دعا پڑھا کریں آپ لوگ، اب نہ تو ترجمہ آتا ہے اس چیز کا، نہ دعا بلکہ سے اتنا پڑھی جا رہی ہوگی، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہوں گے اسے، نہ ترجمہ سمجھ آتا ہے، تو فہم بھی دور سے نہیں ہے، تو اس لیے توجہ ہی نہیں ہوتی اس چیز کی طرف، اس کو یوں ہی پڑھا جائے گا کہ ایز ایف کہ کوئی منتر پڑھا جا رہا ہوتا ہے کہ بس یہ میں نے گڑبڑ کر کے کوئی چیز ہی منتر پڑھ لیا اور یہ مجھے شفا دے دے گا، یہ ایسا سینیریو نہیں ہے۔ اس کے اوپر یقین اور توکل اللہ اگر ہوگا تو پھر یس تب وہ چیزیں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اندر سورہ اسراء کی آیت 65 کے اندر فرمایا ہے انا عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان میرے جو نیک بندے ہوں گے نا ان کے اوپر تمہارا کوئی زور نہیں چلنے والا، جو اپنے آپ کو عبادی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو میرے بندے ہوں گے، جو اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں گے جس طرح میں چاہ رہا ہوں، جو میری عبادت میں زندگی گزاریں گے ان کے اوپر تمہارا کوئی زور نہیں چلنے والا، وکفا بے رب کا وکیلا، اور جو رب ہے نا تیرا وہ ہی ان کے لیے کافی ہوگا، ان کے لیے وکیل کافی ہوگا، ان کے لڑنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ اگر کسی مشکل میں پھنس جائیں گے نا میرے بندے تو ان کا رب اکیلا ہی کافی ہوگا ان کے لیے، ان کو کسی اور، کسی چھوٹی مخلوق کے، کسی اور جن کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر وہ پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہی کافی ہے۔ تو اس میں شرط کیا ہے؟ اس میں شرط یہ ہے کہ پہلے بندہ اپنے آپ کو اس کوالیفیکیشن کے اوپر تو لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا واقعی عبادت گزار وہ بندہ ہے۔ اگر آپ کسی بھی عامل کے پاس چلے جائیں گے نا، وہ کبھی بھی، کبھی بھی لکھ کے دینے کے لیے میں تیار ہوں، وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار آپ تو بالکل صحت یاب ہیں، آپ کے اوپر تو کسی چیز کا نہ اثر ہے، نہ سایہ ہے، نہ جادو ہے، نہ نظر ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، فرسٹ کلاس ہیں۔ آپ کو یقیناً کوئی میڈیکل مسئلہ ہوگا، آپ جا کے ٹیسٹ کروا لیں اس چیز کا، وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے، ہمیشہ کہیں گے جی ہم نے عمل کر کے دیکھا ہے اور آپ کے اوپر فلانے چیز کا اثر ہے، فلانے نے جادو کیا آپ کے اوپر، فلانا مسئلہ ہوا تھا، اور کیونکہ وہ پوچھتا کس سے ہے، میرے قرین سے پوچھ رہا ہوگا تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو کون اچھا لگ رہا ہے، کون برا لگتا ہے اسے، تو نارملی کس کا نام نکالتے ہیں وہ، جو مجھے سب سے برا لگتا ہے نا، اور خاص طور پہ فیملی میں سے، اس کا نام نکالیں گے، آپ کے اوپر فلانے نے جادو کر دیا۔ اب میرے پاس کوئی پروف تو ہے نہیں اس چیز کا کہ جادو کیا نہیں کیا، وہ بندہ جھوٹ بول رہا تھا، نان سینس بک رہا تھا، میں اس کی بات کا یقین کر کے بیٹھ جاؤں گا اور میں کہوں گا ہاں واقعی اس نے جادو کیا میرے اوپر وداؤٹ اینی پروف۔ اور آگے سے نیکسٹ اسٹیپ کیا کہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ان کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں، یہ عمل الٹا ان کے اوپر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی ستیہ ناس کرو اس کا، میں کہتا ہوں یہ لے، یہ کتنے پیسے لگ رہے ہیں اس میں، یہ کرتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ سارے کے سارے یہی انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے, ایک سائیکولوجیکل وار چلا رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں. جو عالم اور پیر اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ علاج کرتے ہیں, اصل میں ان تمام چیزوں کے اندر میں پرسنلی ان چیزوں کے بہت زیادہ خلاف اس لیے ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے جب کسی اور کو اپنا پیر مان لیتے ہیں یا کسی اور کو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ میرے روحانی مرشد ہے یا میرا یہ فادی ہے, یہ مجھے ہدایت دینے والا ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پھر نیچے کر لیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو ایلیویٹ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا, آپ کو پیدا کیا, اور بہت بڑے عالم کو اگر پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا قرآن کے اندر کہ جو بہت نیک لوگ ہوں گے نا میں ان کی شارق سے زیادہ قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہہ دیا ہے میں اپنے بندوں کے قریب ہوں, اور وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں. ترجمہ اس طرح ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو قریب ہی ہوں ان کے. عجیب و دعوت دائے ازادان, میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے عالم دین کی دعا سن سکتے ہیں تو میری بھی دعا سن سکتے ہیں. اپنے آپ کو سیلف ایلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ کسی اور کے پاس چلے کہ آپ تسبیحاں پڑھتے رہنا میرے اوپر, آپ میرے اوپر دم درود کرتے رہنا, میں اپنی لائف بالکل اس طرح گزاروں گا, میں گانے بھی سنوں گا, میں فضول کام بھی کرتا رہوں گا, ہر طرح کی لائف میں گزاروں گا, آپ جو ہے نا میرے اوپر دم درود کرتے رہنا بس, ٹھیک ہے. یہ جو تصور ہے, اس تصور نے ہم مسلمانوں کو اسلام سے دور ہی رکھا ہوا ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان سے جا کے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ دعا کریں. جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے لیکن اب نہیں رہے, ان کے پاس تو نہیں ہم جا کے دعا کہہ سکتے نا ان کو. ایک واقعہ میں نے سنایا تھا آپ لوگوں کو, حضرت عثمان بن عاص جو تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف بھیجا تھا گورنر بنا کے, اور وہ بتایا تھا کہ ان کے اوپر ایک شیطان کا اثر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تھے. ایک واقعہ میں نے سنایا تھا کہ اسی طرح سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اور ایک تبوک کے وقت طرف جا رہے تھے تو ایک راستے میں ایک عورت نے راستہ روکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کے اوپر, بچے کے اوپر یہ مسئلہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا اور وہ شفا یاب ہو گیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا اور اس کے بعد جب معجزتین اتار دی گئی تھیں, سورہ فلق اور سورہ ناس اتار دی گئی تھیں, مجھے اس کے بعد کوئی سیرت النبی کے اندر واقعہ ملا ہی نہیں ہے, کوئی صحابہ کی زندگی میں واقعہ ملا ہی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر سایہ ہویا ہو یا کسی کے اوپر جادو ہویا ہو, وہ واقعہ ملنے کو نظر ہی نہیں آ رہا وہاں پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان عمل ان چیزوں میں اتنے آگے چلے گئے تھے کہ کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت عمر کے بارے میں, بخاری کی حدیث ہے اور دو حدیثیں ہیں ترمذی کے اندر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس راستے سے عمر گزرتا ہے. ایک یہ ہے کہ شیاطین آ کے کسی بندے کو اثر کریں, شیاطین اس راستے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جہاں سے عمر گزر رہا ہوتا ہے. ابھی ہمارے گھروں کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے, ہمارے ہر دوسرے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایک ایشو چل رہا ہوتا ہے. صحابہ کے دور کے اندر واقعات ہمیں ملتے ہی نہیں ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی اور کوئی ایسا مسئلہ ہوا, نہ تابعین کے دور کے اندر, نہ خلافت راشدہ کے اندر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان اتنے اچھے سچے پکے مسلمان ہو گئے تھے کہ شیاطین اور جنات ان کا ان پہ اثر چلنا ہی ختم ہو گیا تھا. وہ انہوں نے جگہ ہی چھوڑ دی, وہ گھر ہی چھوڑ دیے, محلے ہی چھوڑ دیے, گلیاں ہی چھوڑ دیں, شہر ہی چھوڑ دیے جہاں پہ اتنے پکے سچے مومن تھے. واقعات ملتے ہی نہیں ہیں. آپ میں سے وہ جو اتنے چار سال سے ایٹ لیسٹ سنتے آ رہے ہیں مجھے, میں حدیث اور قرآن سے ہٹ کے بات کرتا ہی نہیں ہوں, مجبوراً میں دو اور واقعات قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ابھی سنانے لگا ہوں آپ کو, کیونکہ مجھے قرآن حدیث میں واقعات مل ہی نہیں رہے تھے. مسلمانوں کے اندر ایک تابعین گزرے ہوئے ہیں حسن بصری. تابعین کون ہوتے ہیں؟ وہ جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. اب فار انسٹنس نجاشی جو ہے, نجاشی آل دو وہ مکہ دور کے اندر مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے اور وہاں پہ تحفظ دیا, سب کچھ ہوا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا تھا, لیکن نجاشی جو ہے ہی از کلاسیفائڈ ایز تابعین کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں تھا. انہوں نے کس کو دیکھا تھا؟ صحابہ کو دیکھا تھا. تو تابعین وہ ہوتے ہیں جو جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے اور صحابہ سے سیکھا ہوتا ہے, تو یہ تابعین میں فال کرتے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا جو کہ پھر الجوزی نے اپنی کتاب تلویث ابلیس کے اندر نقل کیا ہے. ایک بستی کے اندر آبادی تھی جہاں پہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے ایک درخت کو بھی تبارک سمجھ کے اس کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. ایک اہل ایمان تھا اس بستی کے اندر, اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ یہ جو درخت ہے جو شرک کی وجہ بنا ہوا ہے میں آج جا کے اس کو کاٹ دیتا ہوں. انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اپنی اور گئے. شیطان نے, ابلیس نے اتنے دنوں سے اس کو وسوسے کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نہ کاٹو نہ کاٹو, اور زور چل نہیں سکا. ایز لاسٹ اٹیمپٹ شیطان نے آ کے کیا کیا, ایک انسان کی روپ میں آیا اور آ کے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جو شرک کا مرکز بنا ہوا ہے. کہا تمہیں کیا کہہ رہا ہے درخت, اگر لوگ آ کے کہہ رہے ہیں یہاں پہ عبادت کر رہے ہیں تو تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں میں نے کاٹنا ہی کاٹنا ہے. ابلیس نے دیکھا کہ یہ کسی صورت نہیں مان رہا, تو پھر اس نے کہا اچھا اگر تم اس درخت کو چھوڑ دو نا تو میں 2 دینار میں روزانہ لا کے دوں گا, اگر تم اس درخت کو نہ کاٹو تو میں روزانہ مل جایا کریں گے صبح کے وقت. اس کے ذہن کے اندر وسوسہ آ گیا, وہ پھنس گیا شخص. اس نے کہا ٹھیک ہے, خاموش ہو کے چلا گیا. اگلے دن اس نے دیکھا تو اس کو واقعی 2 دینار مل گئے, خوش ہو گیا اس سے. اس سے اگلے دن صبح اٹھ کے دیکھا 2 دینار نہیں پڑے ہوئے تھے, اس کو دوبارہ غصہ چڑھ گیا. تیز میں اس نے دوبارہ کلہاڑی اٹھائی اور چلا گیا. واپس اسی طرح ہی ہوا کہ شیطان نے اس کا راستہ روکا اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ درخت کاٹنے. اس نے کہا خبردار تم درخت کے قریب بھی گئے. اس نے کہا میں جاتا ہوں درخت کے پاس. وہ آگے بڑھنے لگا تو شیطان نے اس کو اٹھا کے پرے پھینکا اور اس کے اوپر حاوی ہو گیا اور اس کا گلا دبانے لگا اور اس کو کہتے کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں شیطان ہوں جو تمہیں مسلسل گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن میرا تم پہ کوئی زور ہی نہیں چلا, لیکن جب تم میرے وسوسے میں آ گئے کہ میں تمہیں 2 دینار دے دوں تو تمہارا جو اللہ کے لیے غصہ تھا وہ تمہارا ٹھنڈا پڑ گیا, اور بعد میں آج جو تم غصے میں آئے ہو تو تمہارا غصہ اللہ کے لیے نہیں ہے. تمہارا غصہ کس بات پہ چڑھا ہوا ہے تمہیں؟ کہ تمہیں وہ 2 دینار نہیں ملے, اس لیے میں تم پہ قابو پا گیا ہوں. ایک اور واقعہ ہے مسلمانوں کے اندر, ایک اسکالر گزرے ہوئے ہیں احمد بن حنبل, ان کی کتاب بھی ہے مستدر احمد جس کا نام ہے, اور ان سے ایک سیکٹ بھی چلتا ہے جس طرح یہاں پہ انڈیا پاکستان کے اندر حنفی سیکٹ چلتا ہے جو فالو کس کو کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کو. تو سعودی عرب سائڈ کے اوپر جو زیادہ سیکٹ چلتا ہے وہ امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں. ان کی زندگی کا واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو پڑھا رہے تھے, تو خلیفہ کی طرف سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ خلیفہ نے آپ کو بلایا ہے کہ ایک عورت ہے جس کے اوپر شیطان کا اثر ہے, تو آپ آ کے ذرا کچھ مسئلہ حل کریں. وہ خود اٹھ کے کہیں نہیں گئے, انہوں نے کچھ دعائیں وغیرہ پڑھیں اور اس کے بعد کہا کہ یہ میری کرسی کے نیچے جوتیاں ہیں, یہ جا کے جوتیاں لے جاؤ ساتھ, اور جا کے اس کو کہو, اس عورت کے اوپر جن چڑھا ہوا تھا, اس کو جا کے کہو کہ احمد بن حنبل تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی جان چھوڑ دو ورنہ یہ میری جوتیاں کھاؤ گے تم. اس شخص کا کہنا تھا جا کے دربار میں جا کے اس عورت کے آگے کہنا ہی تھا کہ اس عورت کو تم چھوڑ دو ورنہ احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کو چھوڑ دو ورنہ اسے جوتیاں کھاؤ گے تم. اس نے چھوڑ کے چلا گیا اور وہ عورت بالکل ٹھیک ہو گئی, بعد میں اس کی شادی بھی کہیں ہوئی اور اس کے اولاد بھی ہوئے آگے. بہت سال گزر گئے, احمد بن حنبل کا بھی انتقال ہو گیا, دوبارہ اس عورت کو وہی شکایت ہو گئی کہ اس کے اوپر دوبارہ شیطان کا اثر ہو گیا. دوبارہ اس طرح ہوا, خلیفہ کی طرف سے بھیج, کیونکہ خلیفہ کے دربار کے اندر, خلیفہ کے محل کے اندر وہ سرونٹ تھی, تو اس نے حکم بھیجا, پیغام بھیجا. اب احمد بن حنبل تو فوت ہو چکے تھے تو ان کے شاگرد تھے, تو شاگرد اسی اسکول کے اندر جہاں پہ وہ پڑھایا کرتے تھے وہاں پہ آ کے کہا, کیونکہ وہ شاگرد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا کہ ہمارے استاد نے کیا کیا تھا, دعائیں پڑھ کے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کی جان چھوڑ دو ورنہ مجھ سے تم جوتیاں کھاؤ گے. اس نے کہا میں نہیں جاتا کہیں, دوبارہ ریپیٹ کیا اسے, کہیں نہیں جاؤں گا. تھرڈ ٹائم جب اس نے ریپیٹ کیا اس شخص نے, تو آگے سے شیطان بول اٹھا کہ میں نہیں جانے والا اور تمہارے اندر وہ ایمان اور تقویٰ اور للہیت نہیں ہے کہ میں تم سے ڈروں اور تمہاری بات مانوں ہوں, اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو احمد بن حنبل جیسا ایمان رکھتا ہو کہ مجھے کوئی حکم دے سکے. تو ان چیزوں کی, شیطانی چیزوں کی طاقت انورسلی پروپورشنل ہے ایمان کی طاقت سے اور انسان کے عمل کی طاقت سے. جتنا عمل اور جتنا ایمان گہرا ہوتا ہے اتنے یہ ویک ہوتے ہیں, ان کو تکلیف ہوتی ہے, یہ جلتے ہیں اگر قریب آتے ہیں, اور جتنا یہاں پہ انسان کھوکھلا ہوتا ہے اتنے وہ سرکش ہوتے ہیں اور وہ اتنی طاقت اٹھاتے ہیں. ہماری لائف کا پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ بے عمل مسلمان ہیں اور کئی حد تک بد عمل مسلمان ہیں. ایک وہ ہے کہ جو عمل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم وہ نہیں کر رہے, ہم بے عمل ہیں. بد عمل وہ کہ جس چیز سے منع کیے ہم وہ کام بھی کر رہے ہیں. اس لیے ہماری آیت الکرسی میں، ہماری کل پڑھنے میں وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک ایماندار بندے کے کل اور آیت الکرسی اور دم پڑھنے میں ہوتا ہے۔ تو یہ دو واقعات مجھے مجبوراً اس لیے سنانے پڑے ہیں آؤٹ آف حدیث کی زندگی سے گزرتے ہوئے کہ اور کوئی آپشن نظر ہی نہیں آ رہا تھا مجھے۔ اب مثال کے طور پہ جو میں نے بات کی ہم جیسے لوگوں کی بد عملی اور بے عملی، اس کی ایک حدیث کے اندر مثال اس طرح ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی اس قدر گندی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو جس جھوٹ کی بدبو اس قدر ہوتی ہے کہ فرشتے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جب فرشتے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ابھی حدیث سے آگے میں کنیکٹ خود ہی کر رہا ہوں، جب فرشتے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر شیاطین کے لیے اوپن گیٹس ہیں، پھر ڈیفنسز اوپن ہیں آپ کے، آپ کی حفاظت کے لیے اگر فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے تھے، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے وہ بتاؤں گا، جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس دوران اگر میں جھوٹ بولوں، اور ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کل جھوٹ نہیں بولا، پرسوں جھوٹ نہیں بولا، ترسوں جھوٹ نہیں بولا، ہم تو ہر وقت جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے تو لطیفے جھوٹ کے اوپر ہوتے ہیں، ہمارے تو جوک سے جھوٹ کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو ایس ایم ایس اور ای میل یا کوئی ایسی بات، چاہے وہ اچھی بات ہی کیوں نہیں تھی، وہ ہم فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ایک انسان کا جھوٹے ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، بغیر تحقیق کیے کہ کیا واقعی ایسی بات ہے، وہ بغیر تحقیق کیے سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ ایک مسلمان کا، ایک شخص کا جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے، وہ تو ہم سارے کے سارے اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ پھر تو جب جھوٹ ہم بولتے ہیں تو اس کی بدبو اس قدر ہوتی ہے، اس قدر گندی بو آتی ہے کہ فرشتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس شخص کو، اور جب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو شیاطین پھر آتے ہیں، شیاطین حاضر ہوتے ہیں پھر اس کے پاس، اور وہ ان کے لیے اوپن ایکسیس ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کے بعد جو اس کا لازمی رزلٹ نکلتا ہے، اگر ایمان واقعی تھا تو وہ عمل میں ریفلیکشن نظر آنی چاہیے، اگر عمل میں نہیں آ رہی نظر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان خالی ہے، صرف آپ وربلی کلیم کر رہے ہیں لیکن اصل میں آپ مومن نہیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض انسان کے اوپر عائد کیے ہیں، جو جو فرض ہیں، ان سب کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک فرائض ہیں حقوق اللہ میں سے، اس کے اندر آف کورس نمبر ون یہ چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں کہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، ان تمام چیزوں کا انسان کو پراپر ارینجمنٹ کرنے چاہیے، کوئی فرائض مس نہیں ہونے چاہیے۔ اور صرف یہ فرض نہیں ہے، میں نے اور بھی باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ دعوت تبلیغ کرنا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اسلام کو پرفیکٹ طریقے سے ریپرزینٹ کرنا وہ فرض ہے۔ اس کا کیا ٹائٹل بتایا تھا، ایک ٹاپک ہے پورا، شہادت علی الناس، لوگوں کے آگے حجت تمام کرنا، اس طریقے سے اسلام کو ریپرزینٹ کرنا کہ اب لوگوں کے آگے کوئی اور بہانہ رہے نہ، اگر کوئی بہانہ ہے تو وہ ان کی اپنی، پھر اپنے مائنڈ کی اختراع ہوگی، لیکن ویسے ادروائز آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو ابھی تو ہم اس سے بہت پیچھے ہیں۔ پھر جو حقوق العباد میں جو ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں فرائض، ان کو ادا کرنا، فرائض کی ادائیگی بہت ضروری ہے، یہ ایمان کا رزلٹ ہونا چاہیے، اگر ایمان ہے تو فرض ادا ہونے چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے، گناہوں کے اندر بڑے گناہ تو دور کی بات، میں نے ایک اتنے چھوٹے گناہ کا حدیث سنائی تھی کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ جو بدبو آتی ہے اس کے پاس سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو گناہ جب انسان کرتا ہے تو عمل نکل جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی حدیثیں ہیں جن کے اندر اس ٹائپ کی وضاحت کی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب انسان چوری کرتا ہے، جب زنا کرتا ہے، جب کوئی بری بات کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اس وقت۔ ایک اور حدیث کے اندر اس طرح کی بھی بات بتائی ہوئی ہے کہ مومن کے دل کی مثال ایک سفید چادر کی سی ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو وہ داغ اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، دوبارہ سفید ہو جاتا ہے دل۔ لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس میں بڑھتا رہتا ہے تو وہ پھر سیاہی بڑھتی رہے گی، اس چادر کے اوپر لگتے جا رہے ہیں اسپاٹس، یہاں تک کہ وہ بالکل ہی کالی سیاہ ہو کے رہ جائے گی، اور اب اس کے اندر ایمان کی کوئی رمق نہیں رہی۔ جو گناہ کے کام ہیں، جو نافرمانی کے کام ہیں، وہ بیسکلی انسان کے اندر سے ایمان کو کٹ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، ختم کرتے رہتے ہیں، کل کرتے ہیں ایمان کو۔ امام مالک نے اپنے ایک بہت برائٹ بریلینٹ اسٹوڈنٹ امام شافی جو اپنے دور میں جا کے پھر بن گئے تھے, ان کو یہ کہا تھا کہ میرے بیٹے میں تمہارے اندر ایک خاص نور دیکھ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے, تمہارے اندر کوئی خاص پوٹینشیل ہے, بس خدا کے لیے کوئی گناہ کر کے, کوئی اللہ تعالیٰ کی معصیت کا نافرمانی کا کام کر کے اس نور کو بجھا مت دینا. تو ایمان اللہ کی ذات کے اوپر, عمل کے اندر فرائض کی ادائیگی, چاہے وہ حقوق اللہ کے فرائض تھے یا چاہے وہ حقوق العباد میں سے فرائض تھے, اور گناہوں سے بچنا, گناہوں سے دور رہنا, چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں, چاہے کبیرہ گناہ ہوں چاہے صغیرہ گناہ ہوں. چوتھے نمبر پہ جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے, جو ایمان ہی کو تقویت دیتی ہے, وہ ہے طہارت. اور وہ حدیث میں نے اسی کلاس کے اندر بتائی تھی, الطہور و شطر الایمان, اور یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, صفائی نفس ایمان ہے. آدھا ایمان تب آپ کو حاصل ہوگا جب آپ نے طہارت حاصل کی ہے. طہارت سے یہاں پہ مراد دونوں قسم کی طہارت, جو میں نے اس کلاس کے اندر بھی ایکسپلین کی تھی کہ ایک طہارت ہے وہ جو ہمیں روزانہ واش روم جانے کی حاجت ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, اس سے پاک ہونا, صاف ہونا اچھے طریقے سے, اور دوسری طہارت اور جو زیادہ اہم طہارت ہے وہ ہے جو انسان کے میل فیمیل ہونے کے حساب سے جو اس کے اندر جو اس کا سیکشل ڈسچارج ہوتا ہے اور اس سے متعلق جو طہارت کے مسائل ہوتے ہیں. یہ چیزیں بے حد ضروری ہیں. بظاہر کہنے کو بندہ کہے کہ میں نے تو نماز بھی پڑھی ہے, آج قرآن کی تلاوت بھی کی ہے, فلانا کام بھی کیا ہے, لیکن اگر اس نے طہارت سے اتنا حاصل نہیں کی تھی تو وہ پھر اس کے جو نمازیں اور اس کا سب کچھ تھا قرآن پڑھنا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہو رہا جب تک وہ پاک نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی کیونکہ ہم لوگ ویسے تو موویز دیکھ لیتے ہیں, انڈین موویز بھی دیکھ لیں گے پیرنٹس کے ساتھ, سب کچھ ہو جائے گا, ٹی وی کے اوپر ہر طرح کے ڈرامے بھی دیکھ لیں گے, لیکن اس موضوع کے اوپر پیرنٹس بھی شائع فیل کرتے ہیں, بڑے بہن بھائی بھی شائع فیل کرتے ہیں, ٹیچرز بھی شائع فیل کرتے ہیں, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے مسجدوں کے اندر کبھی اس بارے میں درس دیا جا رہا ہو, جمعے کے خطبے میں یا ویسے کبھی طہارت کے بارے میں بتایا جا رہا ہو. ویسے اور مسائل ذکر کر رہے ہوں گے, تقویٰ کے اوپر لیکچر ہو رہا ہوگا, نماز کے فرائض کے اوپر ہو رہا ہوگا, لیکن کبھی طہارت کے مسئلے نہیں بتائیں گے. تو یہ کس طرح حاصل کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ اس کے لیے بکس ویسے اویلیبل ہوتی ہیں طہارت کے, جس کے اندر تمام حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں, انگلش کے اندر بھی ہیں, اردو کے اندر بھی ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے, طہارت حاصل کرنا بہت اہم ہے. اس کے لیے بہت سمپل بکس اویلیبل ہے جن کے اندر حدیث اور قرآن ہی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں, اور ان کی بہت بریف ایکسپلینیشن. ایمان, فرائض کی ادائیگی, گناہوں سے بچنا اور طہارت. اگر انسان نے یہ چیزیں حاصل کر لی ہیں تو بنیادی طور پہ وہ جو قرآن کی آیت بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے ان کا تم پہ کوئی زور نہیں چلنے والا ہے شیطان. اب اگلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. ذکر کو ہم نے سمجھا ہوا ہے صرف کہ چند ریپیٹیشن کے اندر, پتہ نہیں کون سی, لیکن بس تسبیحات ہوتی ہیں, اللہ اللہ کرتے رہنا, یا وہ تسبیح ہوگی بس وہ سبحان اللہ پڑھتے رہنا. اور ذکر کا اصل میں مطلب ہوتا ہے یاد دہانی. اردو کے اندر اگر ترجمہ کریں گے ذکر کا, تو ذکر کا مطلب ہوگا یاد دہانی. یاد کرنے میں اور یاد دہانی میں کیا فرق ہوتا ہے, یا انگلش میں کہیں گے ریممبر کرنے میں اور ریممبرنس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ یاد کرنا وہ ہے کہ میں نے ایک چیز آپ کو ٹاپک دے دیا, آپ اس چیز کو یاد کریں, پڑھیں گے یاد کریں گے, نہیں آتا تھا پڑھیں گے اس کو یاد کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کی یاد کو ذکر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ریممبرنس ہے, یاد دہانی, بار بار اس کو ریکال کرتے رہنا, اس کو مینٹین رکھنا. جس طرح کہ اگر آپ کو چیز, کوئی ایک ٹاپک تھا وہ آپ نے یاد کر لیا اور اگر اس کو ریوائز نہیں کیا تو کیا ہوگا, ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ سے نکل جائے گی وہ بات, آپ بھول جائیں گے اسے. تو اس کو مینٹین رکھنا, اس کو یاد کرتے رہنا, مسلسل اس کو یاد کرتے رہنا, ذکر اسے کہا گیا. ایک چیز جو ہم جانتے ہیں لیکن ہم نے اس کو مینٹین رکھنا ہے, یہی ریزن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ذکر ہی کہا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, سورۃ طہٰ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, یا میری یاد کو زندہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. پانچ وقت اگر سوچ سمجھ کے نماز پڑھو گے تو میری یاد زندہ رہے گی تمہارے دل میں, ورنہ بالکل تم بھول جاؤ گے کہ وہ اللہ ہے اور میں اس کے آگے حاضر ہوں گا. لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں, ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا, تو اس لیے ہماری توجہ ہو ہی نہیں سکتی نماز میں کہ ہم ایگزیکٹلی کیا کیا رہے ہیں. صرف ایک برڈن ہے ہمارے اوپر کہ یار کیا مصیبت, اب نماز پڑھنی ہے, پھر دوبارہ نماز پڑھنی ہے, پھر دوبارہ نماز پڑھنی ہے. اور اگر نہیں پڑھیں گے تو عذاب ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلانا ہوگا. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کے پیچھے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے. ایک لیکچر ہے میرا کانسیپٹ آف عبادت ان اسلام، اس کو آپ لوگ سن لینا، اپلوڈ ہوا ہے. اس کے اندر اس چیز کو سمجھایا ہوا ہے کہ دراصل یہ ہماری نیڈ ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہماری ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھیں اللہ کے آگے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ذکر جو ہے وہ قرآن کو بھی کہا ہے، کیونکہ وہ بھی بار بار پڑھنے والی چیز ہے، بلانے والی چیز نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ ذکر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کس طرح کرنا ہے، جو ہے تسبیحات کی شکل میں. یہی علاج کے سلسلے میں میں نے حدیث سنائی تھی، حدیث قدسی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اپنے بندے کے لیے بالکل ویسا ہی ہوں جیسا وہ سمجھتا ہے. اور اگلا حصہ کیا تھا حدیث کا، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت 41-42 میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا بہت کثرت سے ذکر کیا کرو اور اس کی پاکی بیان کیا کرو صبح اور شام. اس کی تشریح، اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد کچھ دعائیں سکھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد لیکن سورج نکلنے سے پہلے پہلے، عصر کی نماز کے بعد لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے. وہ دعاؤں کا ایک سیٹ ہے، وہ بھی ایک بک ملتی ہے، اگر چاہیں تو میں بھی آپ کو لا کے پرووائڈ کر سکتا ہوں. اس کے اندر تھرو آؤٹ یا تو صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے یا اس کے اندر ذکر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ہم حفاظت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم خیر طلب کر رہے ہیں. نمبر ون یہ ہے کہ اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں مسلسل سنت کا ثواب مل رہا ہے. دعا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے مانگی جا سکتی ہے، وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی اگر میں بھی اسی کو ہی کاپی کروں تو مجھے دعا کا تو ثواب ہو رہا ہے، دعا بھی قبول ہو رہی ہے، لیکن ایڈیشنلی کیا ہے سنت کا بھی مجھے ثواب مل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہیلپ سے حفاظت بھی ہے، کیونکہ وہ دعائیں جو ہیں وہ حفاظت کی دعائیں ہیں صبح شام. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں سکھائی ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی وحشت فیل ہو رہی ہو، خوف فیل ہو رہا ہو، چاہے سوتے وقت یا جاگتے ہوئے، تو کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں. اگر دشمن کا شر کا خوف ہو تو دعا کون سی مانگنی ہے، نظر بد کے لیے کون کون سی دعائیں مانگنی ہیں، ڈپریشن کے لیے کون سی دعائیں، رنج و غم کے لیے کون سی دعائیں ہیں. دعا استخارہ سکھایا ہے. دعا استخارہ کیا ہوتا ہے، آپ کسی پرابلم کے اندر پھنس گئے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا اس کو بات سب سے بہتر پتہ ہے، میں جا کے اس سے مشورہ کرتا ہوں، پرابلم ڈسکس کرتا ہوں، دیکھتے ہیں یہ کیا مشورہ دیتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم لے سکتے ہیں رائے کہ اللہ آپ بتائیں کہ ان دو راستوں میں میرے لیے کیا بہتر ہے. اس کے لیے کہیں کوئی کنڈیشن نہیں بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فلانے جو بزرگ ہوں گے نا ان کے پاس جانا، فلانے اسکالر ہوں گے نا ان کے پاس جانا. ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اس قابل ہونا چاہیے اسے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں. یہ اپنے آپ کو خود گرانے والی بات ہے کہ آپ خود تو اپنا عمل ٹھیک نہیں کرتے، آپ خود تو فرائض کی ادائیگی نہیں کریں گے، آپ نہ طہارت کا خیال رکھیں گے، نہ گناہوں سے بچیں گے، نہ فرمانی کی زندگی گزاریں گے، اور جب کوئی مصیبت آئے گی تو آپ کہیں گے کہ بابا جی مجھے کہیں سے مل جائے، وہ میرا مسئلہ حل کر دیں اور وہی میرے اوپر دم درود کر کے پھونکتے رہیں، میں اپنی لائف انجوائے کرتا رہوں گا، میں نے گناہوں سے دور نہیں رہنا. تو کیا آپ کو جنت نہیں چاہیے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ ایک طریقہ بتایا ہے کہ مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتا ہوں، دعا استخارہ. اب اس کو بھی ہم نے کمرشل بنا دیا ہے، کیو ٹی وی کے اوپر پروگرام لگتا ہے استخارہ، وہ لائیو عالم صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں جی ہم نے استخارہ کیا ہے اور آپ یوں کیا کریں، فلانا کیا کریں. کیا تماشا لگایا ہے میں لوگوں نے، یہ کوئی ہاٹ لائن ملی بھی ہے کہ آگے انہوں نے ایک دم سے فارورڈ کیا اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دم سے کوئی رسپانس آ گیا اور وہ آگے سے ایکسپلین کر رہے ہیں، اور جو کال بھی کر رہے ہوتے ہیں کمرشل بنائے ہوئے ہیں، کال کر رہے ہوتے ہیں نیچے پتہ نہیں 15 روپے 20 روپے یا جتنے بھی روپے بھی پر کال آپ کے پیسے کٹیں گے جو کہ ان پروگرام والوں کے پاس جائیں گے. ہم نے اصل میں ہر چیز کو کمرشلائز کر لیا. اس پروگرام میں سیدھی طرح کبھی کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی اتنی سی دعائیں، صرف اتنی سی دعائیں دعا استخارہ، یا پڑھیں اور خود ہی مسئلہ حل کریں اپنا، ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا استخارہ اس طرح یاد کرائی تھی جس طرح ہمیں قرآن یاد کرایا تھا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی موقعوں کے اوپر ہمیں دعائیں سکھائی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے باہر جانے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، کہیں گھر سے نکلنے کے لیے آپ نے پڑھ لیا بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے سارا توکل سارا بھروسہ کیا اللہ کی ذات کے اوپر، نہ کوئی قوت ہے اس کے سوا، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی پاور ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، بس باقی شیاطین اور یہ چیزیں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ میں نے توکل جو ہے اپنا وہ اللہ کے اوپر کر لیا ہے. سواری کے اوپر گئے ہیں، چاہے کار ہے یا چاہے جو بھی ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی دیا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر لیا، ہمارے کنٹرول میں دے دیا ہے، اور ہم تو ہرگز اس کے اوپر قابو نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں یہ اختیار نہ دیتا، طاقت نہ دیتا ہمیں. دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، واش روم جانے کی دعا سکھائی بھی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ناپاک پلید شیطانوں سے اور شیطانیوں سے. واپس آ کے واش روم سے نکلنے کی بھی دعا ہے، غفرانک، اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دیں. یا دوسری دعا ایک لمبی دعا ہے، الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب عافانی، سونے کی دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے ہی نام سے جیتا ہوں اور تیرے ہی نام سے مرتا ہوں یا سوتا ہوں. جب بندہ سو کے اٹھتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سنائی بھی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریف تمام حمد اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کر دیا اس کے بعد کہ اس نے ہمیں مار دیا تھا، مردہ کر دیا تھا، نیند دے دی تھی ہمیں. کھانے کے بعد کی دعا ہے، کھانے سے پہلے کی دعا ہے، ہر موقع کی دعا بتائی بھی ہے، یہاں تک کہ اگر اپنی وائف کے ساتھ انسان انٹر کورس کر رہا ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے دعا بتائی بھی ہے. تو ہر موقع کی دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اگر اس بارے میں پوچھا جائے تو کتنوں کو کون سی دعا آتی ہوگی، کتنوں کو دعا آتی ہوگی؟ اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں دعا کے، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، جب ہم اللہ کو مانگ ہی نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کو پکار ہی نہیں رہے ہم لوگ، جو ہم گھر سے نکلتے ہوئے بول ہی نہیں رہے کہ بسم اللہ توکل تو علی اللہ، جب ہم نے اللہ کو پکارا ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے کہ وہ یہ حدیث کے الفاظ کے میں اسی طرح ہی پروف کروں گا اپنے بندے کے آگے جیسا وہ مجھے سمجھتا ہے. اگر اس نے مجھے پکارا ہے تو میں اس کی پکار کے اوپر اس کو آنسر کروں گا. جب ہم پکاریں گے نہیں اللہ کو تو پھر. بخاری کی حدیث ہے 56:25، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات شروع ہو یا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے آیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں. اب حدیث کے اندر جو لفظ آیا ہوا ہے عربی کے اندر وہ آیا ہوا ہے ساہ کا، ساہ کہتے ہیں ماڈرن عربک کے اندر، وہ کہتے ہیں گھنٹے کو کہتے ہیں، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، تو گھنٹہ نہیں اس کی ٹرانسلیشن ایس سچ کی جا سکتی، ایک لمحہ، ایک خاص وقت کے لیے شیاطین نکلتے ہیں. جب شام ہوتی ہے تو اس وقت اپنے بچوں کو گھروں میں لے آیا کرو، بند کر لیا کرو. ایون ایک اور حدیث کے اندر جانوروں کا بھی ذکر ہے کہ جانوروں کو بھی اپنے بند کر لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیاطین جو ہیں وہ نکلتے ہیں. اور ایک خاص گھڑی تک گھر کے اندر ہی بند رکھو، اس کے بعد چاہے چھوڑ دو، یعنی کہ صرف رات کا پہلا حصہ جب رات سٹارٹ ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے جب شیاطین جو ہیں وہ نکلتے ہیں باہر اور طاقت میں آتے ہیں، اس کے بعد جو رات کا حصہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں بے شک نکل آیا کرو. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی طور پہ بتایا ہے کہ اپنے برتن ڈھانپا کرو رات کو سونے سے پہلے، اور دروازے اپنے بند کر لیا کرو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر جو چیز بند کی ہوتی ہے اس کو نہیں کھول سکتا. عام حالات کے اندر کیا ہے کہ شیاطین جو ہیں ان کے اوپر یہ دروازے سے انٹری کی کوئی ضرورت نہیں ہونا ہے، وہ چھت سے بھی آ سکتے ہیں، دیوار سے بھی آ سکتے ہیں، کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. لیکن جب انسان اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ ہی کے نام سے وہ دروازہ اپنا بند کرتا ہے تو پھر شیاطین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، وہ ایسا پیرامیٹر بن جاتا ہے ان کے لیے کہ وہ نہیں وہاں سے نکل سکتے. اس حدیث کے ایک حصے کے اندر یہ ہے کہ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ گھر کے بڑے جو ہوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی جب کھیلنے کودنے مغرب کی اذان ہونے سے پہلے پہلے تم نے گھر میں آنا ہے. یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہی وجہ ہوتی تھی، انہیں چیزوں کو پریکٹس کیا جا رہا ہوتا تھا. لیکن اب بالکل سوسائٹی کا جو رہنے سہنے کا اسٹائل ہے وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے. سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ ایون باہر ویسٹ امریکہ ان ملکوں کے اندر امیزنگ بات ہے کہ 6:30 بجے یا کچھ جگہوں کے اوپر 7 بجے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں. وہاں پہ رات کے ٹائم آپ شاپنگ نہیں کر سکتے، وہاں پہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے, وہ خود بند کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو اس ٹائم رونق شروع ہوتی ہے اس وقت تو, اور رات کو 1-2 بجے تک چلتا رہے گا. اس دوران اب ظاہری بات ہے جو لوگ مارکیٹ جا رہے ہوتے ہیں نہ تو وہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں نہ وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, اور جو لوگ رات کو 12-1 بجے تک شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کس قسم کی فجر کی نماز پڑھنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حفاظت کرنی ہے پھر؟ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق چل ہی نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حفاظت کرنی ہے ہماری؟ مغرب کے وقت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اس ٹائم اندر رہنا ہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ شام کے وقت بہت ساروں کے ساتھ اس طرح ہویا ہوا ہے, خاص طور پہ لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہویا ہوا ہے کہ شام کے بعد کسی جن کا کسی شیطان کا ان کے اوپر سایہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک تو نمبر یہ بن یہ وقت ہے کہ جب باہر نکلنے سے کہا گیا ہے کہ اوائڈ کیا جائے. باہر نکلنا ہے تو دعائیں پڑھ کے نکلنا ہے, نہ تو ہم اس ٹائم اوائڈ کرتے ہیں نہ ہم دعائیں وغیرہ پڑھ کے نکلتے ہیں نہ مغرب کی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, اور جو نکلتے ہیں تو بہت ٹپ ٹاپ ہو کے تیار شار ہو کے آتے ہیں. تو جس طرح باقیوں کو آپ اچھے لگ سکتے ہیں تو اس طرح جنات کو بھی پسند آ سکتے ہیں آپ, تو وہ چمٹ جاتے ہیں جنات بھی, شیاطین چمٹ جاتے ہیں. پردے کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں دیے ہیں ان میں صرف ایک چیز نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر کوئی 10 قسم کی حکمتیں موجود ہوتی ہیں. اور ایمان کا دعویٰ یہ ہے یا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا, اگر اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کسی قسم کے کوئی دلی رابطہ ہے, کوئی افیکشن ہے, کوئی لو ہے ان دونوں کے ساتھ, تو پھر تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس پہ عمل کیا جائے. یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے اور اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے. مثال کے طور پہ برتن کیوں ڈھانپنے ہیں؟ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو ہم نے برتن کور کرنے ہیں. کیوں کرنے ہیں, کیا حکمت ہے, کیا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ جب تک مجھے ریزن نہیں کلیئر ہوگا تب تک میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. یہ اصل میں اپروچ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ فالو جس چیز کو کر رہے ہیں نا وہ بیسکلی آپ کی لاجک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عقل کے قائل ہیں 100%, آپ دین کے قائل نہیں ہیں, آپ قرآن یا حدیث کے قائل نہیں ہیں, آپ کس کے قائل ہیں؟ عقل کے قائل ہیں. جو بات آپ کی عقل میں آ رہی ہے وہ آپ فالو کریں گے, جو آپ کی بات عقل میں نہیں آ رہی آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے. عقل تو ویسے بھی ہماری چینج ہوتی رہتی ہے, ہماری پسند ناپسند چینج ہوتی رہتی ہیں ایج کے ساتھ ساتھ, ٹائم کے ساتھ ساتھ ہماری پسند ناپسند چینج ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ہمارا کوئی یہ کوئی ساؤنڈ بیسس نہیں ہے جس کے اوپر ہم لوگ اس چیز کا سہارا لے سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نہار منہ 7 اجوا کھجورے کھائے گا اس کو نہ زہر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اس دن اور نہ ہی کسی قسم کا جادو نقصان پہنچا سکتا ہے. اجوا کھجور اگر نہیں بھی ہے تو کوئی بھی کھجور استعمال کی جا سکتی ہے. رشید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت 69 میں فرمایا ہوا ہے فی ہے شفاء للناس, اس کے اندر میں نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. زمزم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دعا مانگ کے پیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. تو اسی لیے اگر کوئی کسی کو تکلیف ہے بھی جادو جنات یا کوئی نظر بد کی تو زمزم جو ہے اس کے اوپر دعائیں یہی پڑھ کے زمزم پہ پھونک کے اور پھر وہ پینا چاہیے. شہد کے اوپر بھی دم کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک مبارک درخت ہے, اس کے اوپر بھی دم کر کے اور اس کا آئل بھی یوز کیا جا سکتا ہے, جسم کے اوپر لگایا بھی جا سکتا ہے, کھانے میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں ان افیکٹو ہیں اگر آپ ایمان سے خالی ہیں. اگر آپ ایمان سے خالی ہیں تو یہ الفاظ کوئی آپ کو بینیفٹ نہیں دے سکیں گے, چاہے آپ تسبیح لے کے جتنے مرضی دفعہ پڑھتے رہیں. یہ اسی طرح ہی ہے نا کہ اگر آپ بالفرض یہ سمجھیں کہ آپ کا کوئی دشمن ہے جس کے ساتھ آپ کا آمنا سامنا ہو گیا ہے, اب آپ ڈائلاگ تو بڑے خوفناک قسم کے مار رہے ہیں کہ میں منہ توڑ دوں گا تمہارا, تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن آپ کام میں ڈر ڈر کے میں تمہارا منہ توڑ دوں گا کریم نا میرے ساتھ, اگر آپ اس طرح ڈر ڈر کے آپ بول رہے ہیں تو وہ کیا سمجھے گا آگے سے؟ وہ تو اور شہر میں آئے گا. تو یہی معاملہ پھر ہمارا ان دعاؤں پڑھنے کا ہوتا ہے کہ جب ہم ایمان سے خالی ہوتے ہیں, کمزور ایمان کے ساتھ اگر دعائیں مانگی جاتی ہیں ان سے اسی طرح ہی ہے کہ ان شیاطین کو یا جنات کو تھوڑا سا ضرر ضرور پہنچا تھا لیکن وہ اٹ واز ناٹ انف کہ وہ ان کو بھگا دیں وہاں سے, وہ پھر اور زیادہ زور سے حملہ کرتے ہیں اور زیادہ تکلیف دیتے ہیں. شیطان سے پناہ مانگنے کی جو دعائیں کے بتائی ہیں اس کے اندر اضافی طور پہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایون یہ بات بھی کہی ہے سورہ نحل کی آیت 98 کے اندر، فَإِذَا قُرِئَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم لوگ قرآن پڑھنے لگو تو تب اللہ کی پناہ پکڑ لیا کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، کیونکہ قرآن جب انسان پڑھنے لگتا ہے تو اس وقت شیطان نے حملہ کرنا ہے، اس کو وسوسے ڈالنے ہیں، یا اس کو دو میں سے کچھ چیزیں ہوں گی، آپ قرآن پڑھنا شروع ہوں گے نا، جو آپ کو جمعیاں آنی شروع ہوں گے، جو آپ کو نیند آنی شروع ہوگی، اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں تو شیطان اس کے مطلب کے اوپر آپ کو بہکانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں ایک لمبا واقعہ سے بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا مسلمانوں کے جو بیت المال تھا اس کے اوپر، کہ اس آج کی دھن تم نے حفاظت کرنی ہے بیت المال کی۔ تو ایک چور آیا، اس نے آ کے غلے میں سے کچھ مال چوری کرنے کی کوشش کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، تمہیں سزا تاکہ دن ملے۔ اس نے بہت منتیں کی، اس نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، فلانا ہوں، بہت منتیں کی، ان کو ترس آیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ شام کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا معاملہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح آیا تھا لیکن اس نے مجھے اس قدر واسطے دیا اللہ کے کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دھیان رکھنا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا تمہارے پاس۔ اگلے دن بھی اس طرح ہی ہوا، تیسرے دن بھی اس طرح ہی ہوا، پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہیں لازماً چھوڑ کے جاؤں گا، تم ہو ہی جھوٹے، کہ تم کبھی بھی باز نہیں آؤ گے اس چیز سے۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے خدا کے لیے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ چیزیں سکھا دیتا ہوں جو تمہیں بہت فائدہ دیں گی۔ ابو ہریرہ نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا سونے سے پہلے تم آیت الکرسی اگر پڑھ لو گے تو تمہیں رات بھر شیطان کبھی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس نے سچ کہا حالانکہ وہ خود جھوٹا تھا۔ اور ابو ہریرہ جانتے ہو کہ یہ کون آتا تھا تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا وہ شیطان میں سے تھا۔ تو آیت الکرسی، اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ یہ کہ آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنا انسان کو پناہ میں دیتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، یا تو اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہے، یعنی کہ وہ یہ اسی کو توفیق حاصل ہوگی، کہنے کا مطلب یہ اسی کو توفیق حاصل ہوگی جو واقعی مومن ہوگا، یا یہ کہ اللہ نے اس کو اپنے دین کی شہادت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ اللہ صرف دو ہی بندوں کو توفیق دیتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 547 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گاؤں یا کسی بستی میں تین افراد بھی ہوں اور اگر وہ باجماعت نماز نہ پڑھیں تو شیطان جو ہے وہ پھر ان کے اوپر تقویت حاصل کر لیتا ہے۔ باجماعت نماز نہ پڑھنا جو ہے وہ ایمان کی کمزوری کی علامت بن جاتی ہے۔ علاج کے بارے میں میں نے یہ بات جو بتائی تھی کہ عاملوں کے پاس جانا حرام ہے، اور کوئی ایسی غیر اسلامی چیز کرنا جس سے شیاطین جو ہیں وہ آپ کی جان چھوڑ دیں وہ حرام ہوگا۔ جائز طریقہ صرف یہی ہے کہ جو قرآن اور سنت کے ذریعے علاج کرنا ہے وہ ہوگا، لیکن بالفرض آپ علاج تو قرآن اور حدیث کے ذریعے کر رہے ہیں لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس چیز کا، اتنے دن ہو گئے ہیں، 10 دن ہو گئے ہیں، 15 دن ہو گئے ہیں میں اس کو فالو کر رہا ہوں لیکن میری تکلیف میں کمی نہیں آ رہی۔ ظاہری بات ہے نیچرلی خیالات یہ آئیں گے کہ چھوڑ دو، دفعہ کرو، کیا ضرورت ہے یہ پڑھنے کی مجھے، جب مجھے شفا ہی نہیں مل رہی اس سے تو میں کیا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں۔ تنگ آ کے لوگ چلے جاتے ہیں عاملوں کے پاس، انہیں چیزوں کے پاس۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اصل میں اتنا گہرا ایمان توکل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ ہمارے پڑھنے سے کوئی بہت زیادہ اثر ہو۔ ہوتا صرف اتنا سا ہے کہ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو جو شیطان ہمارے اوپر لگا ہوگا ہمیں تکلیف دینے کے اوپر، ہماری آیت الکرسی پڑھنے سے اس کو ضرر پہنچتی ہے لیکن وہ بہت معمولی ضرر ہوتی ہے، اس سے وہ چھوڑ کے نہیں جاتا بلکہ وہ الٹا اور زیادہ زور سے وار کرتا ہے۔ اس کو اگر ہلکا سی وہ آیت الکرسی پڑھنا اس کو ہرٹ کرے گا تو وہ اور زیادہ وار کرتا ہے، اور زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اس میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہوا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ کی مدد اگر حاصل کرنی ہے تو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے حاصل کرو، قائم رہو اس چیز کے اوپر۔ یہ بات کی اس بات کے اوپر ہمیں ریسٹ شور رہنا چاہیے کہ یہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے، چاہے اس کے ذریعے ابھی تک مجھے شفا نہیں ملی لیکن یہ طریقہ ٹھیک ہے، اور اس میں زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے اوپر جادو، نظر بد یا آسیب کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تکلیف کے اوپر صبر کیا تھا، تو یہ تکلیف کے اوپر صبر کرنا سنت ہے. فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ایک واقعہ ہے بخاری کے اندر، آلدو وہ جادو سے ریلیٹڈ ڈائریکٹ نہیں ہے. ایک عورت تھی جس کو فٹس پڑا کرتے تھے، اس کے اوپر دورہ ہویا کرتا تھا اسے، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ سے کہ مجھے یہ پرابلم جو ہے یہ چھوڑ دے، مجھے میری جان چھوٹ جائے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا اور تمہاری یہ تکلیف دور ہو جائے گی، لیکن اگر تم اس کے اوپر صبر کرتی رہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں اس کے اوپر صبر کروں گی، لیکن آپ کم سے کم اللہ کے آگے یہ دعا کر لیں کہ جب مجھے فٹ پڑے تو اس طرح نہ فٹ پڑے کہ میرا بدن جو ہے وہ برہنہ ہو جائے، ننگا ہو جائے، نیکڈنیس نہ میری ظاہر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے یہ میں دعا ضرور کروں گا. تو جن صحابی نے یہ واقعہ کوٹ کیا تھا انہوں نے باقیوں کو بتایا تھا کہتے ہوئے کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ انہوں نے کہا ہاں جی دکھائیں. اس نے کہا وہ دیکھو جو سیاہ فہم عورت جا رہی ہے، ڈارک کمپلیکشن ہوگا اس عورت کا، تو وہ جو دیکھو وہ جو عورت جا رہی ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جنتی ہے، کیونکہ اس نے اس تکلیف کے اوپر صبر کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی. صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا ذکر کیا ہوا ہے قرآن کے اندر، جن کی نہ کوئی دعوت تبلیغ کا ذکر ملتا ہے، کوئی اور چیز کا ذکر نہیں ملتا، ان کی صرف ایک کوالٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور وہ تھا صبر. حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا وہ صرف صبر ہی تھا. لیکن یہ جو صبر کرنا ہے اصل میں یہی مشکل چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ انبیاء کی آیت 37 فرمایا خلق الانسان من اجل، انسان اصل میں بہت جلد بازی سے کام لیتا ہے. اور اس جیسی بات اللہ تعالیٰ سورہ اسراء جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی آیت 11 کے اندر فرمایا ہوا ہے، انسان جو ہے وہ ہمیشہ خیر بھی جلدی مانگنا چاہتا ہے، ایک دم سے چاہتا ہے اس کو خیر مل جائے، اور جو شر ہے اس میں بھی جلدی انسان چاہتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 18:24، عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان ینفر من البیت الذی یکرہ فیہ سورہ بقرہ، شیطان اس گھر سے فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. شیطان ایک اور طریقے سے جو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ ہے ڈرونا خواب آنا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس اگر کسی پرابلم میں ملوث ہیں تو شیطان کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو رات کو کبھی سونے نہیں دیتا. ظاہر بات ہے جو بندہ اگر رات کو کسی وجہ سے نہ سو پائے تو اس کی پوری لائف جو ہے وہ ڈسٹرب گزرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب بستر پہ لیٹو تو بستر جھاڑ کے لیٹا کرو. اس طرح فار انسٹنس اگر یہ بیڈ ہے تو اس طرح جھاڑ جھاڑ کے بستر کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح بستر جھاڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. سونے سے پہلے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے. آف کورس میں ساری باتیں نہیں بتا سک رہا یہاں پہ، باتیں اور بھی ہیں، وہ آپ کو اس طرح کی جو دعاؤں کی بکس ملیں گی ان میں تمام باتیں کور ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہوتی تھی، اگر ان سنتوں کو فالو کریں گے تو پھر شیطان جو ہے وہ نہیں تنگ کرے گا. لیکن ہم ایک تو نہ تو ان میں سے کسی چیز پہ عمل کریں گے، دعائیں کیا پڑھنی، ہم تو گانے لگا کے سوئیں گے، تو کہاں شیطان نے ہمیں کیوں نہیں تنگ کرنا پھر. تو ڈرونا خواب آ سکتا ہے. ویسے تو اگر جادو یا اسیب کا اثر نہیں بھی ہے تب بھی یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ تب بھی ڈرونا خواب آ سکتا ہے شیطان کی طرف سے. شیطان کی طرف سے کوئی گمراہ کرنے والا خواب بھی آ سکتا ہے. اس طرح کے واقعات کہ ہمیں خواب کے اندر ایک بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ تمہارے اوپر اب نمازیں معاف ہو گئی ہیں، تو یہ یقیناً جو ہے یہ شیطان کی طرف سے خواب آیا تھا. اسے شیطان کی طرف سے کوئی ولگر قسم کا خواب بھی آ سکتا ہے، کوئی ایسی پرسنالٹی جس کے بارے میں آپ کا مائنڈ بہت کلین تھا، کوئی بہت خاص طور پہ حرمت والے رشتوں میں شیطان کسی کو بھی نیکڈ کر کے دکھا سکتا ہے. دونوں صورتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی بدع اور خلق کی حدیث ہے 32:26 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو برا خواب آئے تو وہ اٹھتے ساتھ ہی کیا کرے، اپنی لیفٹ سائڈ کے اوپر، بائیں طرف لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ تھتکارے تھک کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، تین دفعہ کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح تین دفعہ کرے. لیکن صرف یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا، یہ نہیں کہ واہ تھو، یہ نہیں کرنا. اور یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ وہ لیفٹ سائڈ پہ سو نہ رہو آپ کے، اس کے منہ پہ نہ کر دیں غلطی سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھر شیطان اس کو تکلیف نہیں دے سکے گا. اور ہر کوئی چیز، کوئی برا اگر آپ کو سمٹم نظر آتے ہیں، کوئی ایسی پرابلم فیل ہوتی ہے، تو اس میں بہترین علاج یہ ہے کہ آپ صدقہ کر لیا کریں اللہ کی راہ میں. نظر بد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم مسلمانوں کو چیز سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز پسند آئے تو کیا کہنا چاہیے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یا سمپلی ماشاء اللہ کہہ دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کی آیت 39 میں یہ بات بتائی ہے, ماشاء اللہ یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس طرح موتا مالک کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بولا کرتے تھے کہ کسی بات سے کوئی خوش ہوئے ہیں تو ماشاء اللہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اضافی طور پہ کہا کرتے تھے اللہم بارک علیہ, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر برکت کرے. تو جس طرح ہم لوگوں نے باقی چیزیں چھوڑ دی ہیں اسلام کی اور ہم ان کو سمجھتے ہیں پرانی چیزیں ہیں یا پینڈو لگتی ہیں یا عجیب سا لگتا ہے کہ اب آپ لوگ اپنے دوستوں میں آ کے سلام تو نہیں کرتے نا, آ کے سیدھا آ کے جا کے کیا حال چال ہے ٹھیک ہو, سلام نہیں کریں گے آپ. تھینک یو بولنا پر کوئی مسئلہ نہیں ہے یا تھینکس بھی سٹائل لگتا ہے, لیکن جزاک اللہ کہنا یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے. کیا کہاں سے مدرسے سے اٹھ کے آئے ہیں آپ, کہیں سے جزاک اللہ کہنا یہ تو بڑی پنڈو والی چیز لگتی ہے. تو ہم نے جس یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں اسی طرح ہی ہم لوگوں کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے اگر تو ہم لوگ اعلیٰ اخیر آہا فٹ ہے یہ چیزیں تو بول دیں گے, ہم ماشاء اللہ نہیں بولیں گے یا ہم اللہ بارک علیہ نہیں بولیں. کیوں, ہم کو بڈھے بابے تو نہیں ہے نا کہ ہم یہ بولیں گے, جب ہم بڈھے ہوں گے تب ہم ماشاء اللہ بولا کریں گے, ابھی تو ہمیں یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے دو نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ تامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ, کہ میں پناہ میں دیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے سہارے سے ہر شیطان سے, بری نظر سے اور ہر تکلیف دہ موذی جانور سے پناہ میں دیتا ہوں تم لوگوں کو. اس طرح ہی نظر بد کے لیے جو سورہ موزتین ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس, اس کے پڑھ کے دم کیا جاتا تھا. پھر دعاؤں کے بارے میں جو دعا والا لیکچر تھا اس کے اندر اضافی طور پہ بتایا تھا کہ کوئی چیز مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیا کریں اور ہر چیز مانگنے کے بعد درود شریف پڑھ لیا کریں. مثال کے طور پہ آپ تاک دفعہ 3 times یا 5 times یا 7, 9, 11 جتنے مرضی ٹائمز آیت الکرسی پڑھ لیں اور سٹارٹ میں تاک دفعہ ہی درود شریف پڑھ لیں اور اینڈ میں بھی درود شریف پڑھ لیں اور پھر اپنے اوپر دم کر لیں, انشاءاللہ شیطان نہیں تکلیف دے گا. دعائیں, وہ جو کتاب ہے اس کے اندر بے شمار دعائیں ہیں جو نظر بد اور ان چیزوں کے لیے تکلیف کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں, پڑھی جا سکتی ہیں. اب میں کچھ چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں, زیادہ تر حدیثیں ہوں گی جو میں پڑھتا رہوں گا. ابھی سورہ مائدہ کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, یقیناً شراب اور جوا, والانصاب والازلام, بت اور فال نکالا, رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, یہ شیطانی عمل ہے ان سے دور رہو. شراب, جوا, بت, یہ چیزیں تو انڈرسٹینڈیبل ہیں اور ابھی ریسنٹلی کلاس گزری بھی ہوئی ہے شراب سے متعلق آیات سے, تو اس میں ایکسپلین بھی کیا تھا. لیکن فال نکالنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ شیطانی عمل ہے. فال نکالنا کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. کوئی بھی چیز اڈاپٹ کرنا, چاہے وہ ہاتھوں کی لکیروں کو انڈرسٹینڈ کرنا, چاہے وہ سٹارز کے تھرو, ایری سٹار ہوتا ہے, ٹورس ہوتا ہے, کیپریکون, کینسر, اس طرح کے جتنے بھی سٹارز ہوتے ہیں, بہت جو دیسی بہت پرانے طریقے ہوتے تھے ان میں وہ ایون طوطا بھی ہوتا تھا اور وہ طوطے سے کر رہے ہوتے تھے, ٹاس کر کے قسمت کا حال معلوم کرنا, میں یہ کروں یا یہ کروں, ٹاس کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. عرب کیا کیا کرتے تھے, تو انہوں نے تیر اندازی کیا کرتے تھے کہ ایک تیر چلاتے تھے, لکیر لگائی ہوئی ہے, لائن کھینچی ہوئی ہے حصوں کے اندر کہ ادھر گیا تو اس کا یہ مطلب ہے, ادھر گیا تو اس کا مطلب یہ, تیر چلایا دیکھتے ہیں کہاں جا کے گرتا ہے, وہ جس سائڈ پہ جا کے گرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے یہ چیز خیر ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل شیطانی عمل ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لکیریں کھینچنا اور فال نکالنا یہ جادو میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو, اللہ کے ساتھ شرک اور جادو. دیکھیں کہاں جا کے میچ کر رہے ہیں, کن دو گناہوں کو کمپیئر کر رہے ہیں, شرک کے مقابلے میں کس کو لایا جا رہا ہے, جادو کو. تو یہ جب چیزیں آپ خود دیکھیں جو میں نے جتنی حدیثیں بتائی ہیں, ہمارے ان میں سے کسی ایک پہ عمل ہے؟ جب ہمارے ان میں سے کسی پہ عمل نہیں ہے تو پھر شیطان نے کیوں نہیں ہمیں تنگ کرنا؟ ہم نے ان میں سے ایک چیز بھی فالو نہیں کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں, تو پھر شیطان نے ہمیں کیوں تنگ نہیں کرنا؟ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے, بدشگونی شرک ہے. بدشگونی کیا ہے؟
کالا کپڑا باندھنا، بلی کا کراس ہو جانا، فلانا نمبر لکی ہے ان لکی ہے، وہ تمام باتیں جو میں نے کور کی تھیں، اور اس کے علاوہ جو باتیں میں نہیں بھی جانتا یا جو باتیں میں نہیں بھی بتا سکا، وہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شرک ہے، ڈائریکٹ شرک ہے. کالے رنگ کی ہانڈی گھر کے باہر لگانا کہ نظر نہ لگے، یہ شرک ہے. کالا کپڑا باندھنا شرک ہے. ہر برا شگن کرنا شرک ہے.
ابو داؤد کی حدیث ہے 3905، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے نجوم کا، ایسٹرالوجی کا کوئی علم سیکھا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، چنانچہ وہ اس میں جتنا حصہ لیتا جائے گا اتنا ہی اس گناہ میں بڑھتا رہے گا. یہ ایریز سٹار ہے آپ کا، ٹورس ہے، ان تمام سٹارز کے اوپر، اور یہ جو ای میلز کے اندر بھی آ رہے ہوتے ہیں، فیس بک کے اوپر بھی ہے، پہلے تو اخباروں میں پڑھا کرتے تھے، لیکن اب ماڈرن چیزیں آ گئی ہیں، ایس ایم ایس بھی آپ کو مل جایا کرتے ہیں چیزوں میں. آپ کا آج کا دن کیسا گزرے گا؟ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا یہ جادو میں سے ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3226، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتے ہوں اور تصویریں لگی ہوئی ہوں، جاندار کی تصویریں لگی ہوئی ہوں. تو جس طرح وہ جھوٹ والی حدیث کے بارے میں بتایا تھا، جب رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے تو راستہ اوپن ہے، اس کا مطلب ہے شیاطین کے لیے گھروں کا راستہ اوپن ہے. تصویر کے بارے میں یہ ہے کہ تصویریں ڈسپلے نہیں ہونی چاہیے گھر میں، وال ہینگنگز نہیں ہونی چاہیے، فریمز میں نہیں لگائی ہونی چاہیے تصویریں، یہ چیزیں ڈسپلے نہیں ہونا چاہیے پکچرز کا. باقی ویسے اگر کوئی بند البمز میں پڑی ہوئی ہیں یا موبائل کمپیوٹرز کے اندر اگر تصویریں پڑی ہوئی ہیں، ان کی تشہیر نہیں ہو رہی، ان کو ڈسپلے نہیں کیا جا رہا، تو کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں بنتا. اس میں اضافی طور پہ یہ بات بھی ہے کہ انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے، کیونکہ ویسٹ سے انے وام چیزیں سیکھتے رہتے ہیں، ویسٹ میں کیا ہوتا ہے، ویسٹ کے اندر جو ڈیکوریٹ کرتے ہیں وہ اپنے کمروں کو، خاص طور پہ جو ڈرائنگ رومز کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، جب انگریز یہاں پہ آیا تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا، کوئی گھوڑے کی اسٹیچو ہے، کوئی فلانی چیز کا اسٹیچو ہے، ہم لوگوں نے ایز اٹ از اس کو اڈاپٹ کر لیا. یہ چیزیں تصویر سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، وہ آبجیکٹس جو بت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جن کا سایہ بنتا ہے، وہ چیزیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. اسی طرح اسے ملتی جلتی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس مسافر کے ساتھ نہیں ہوتے جس مسافر کے ساتھ کتا ہو یا گھنٹیاں ہوں. گھنٹیوں سے مراد یہ ہے کہ عرب اس طرح کیا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کے ساتھ وہ گھنٹیاں باندھا کرتے تھے، اور وہ چلتے ہوئے جاتے تھے، جب چل رہے ہوتے تھے تو آف کورس وہ اس کو فالو اپ کر رہے ہوتے تھے، گھنٹیوں کی آواز سے آ رہی ہوتی. گھنٹیاں اگر سمپل بیلز کے اوپر اتنا سختی ہے، تو آپ کے خیال میں میوزک کے بارے میں کیا ہوگا؟ پورے راستے اگر میوزک سنتے ہوئے جا رہے ہیں، میوزک ہی لگایا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہیے پھر؟ اگر سمپل گھنٹیوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے حفاظت نہیں کرتے اس مسافر کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں جو بدشگونی کرتا ہو، یا اس کے لیے بدشگونی کی جاتی ہو، یا جادو کرتا ہو، یا اس کے لیے جادو کیا جاتا ہو، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یعنی کہ اس پورے پیٹرن کے اندر جو کوئی بھی اس گناہ میں شامل ہوگا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے ایسے شخص کے. ایک بات میں اور کلیئر کر دوں یہاں پہ، اور دو ٹاپک سے تھوڑے ہٹ کے بات ہو جائے گی، وہ اور دیر بھی ہو چکی ہے. جب آپ لوگ پروفیشنل لائف میں جائیں گے، تو آپ لوگ ظاہری بات ہے موسٹ آف یو ول فال ان دا کیٹیگری آف سافٹ ویئر ڈیولپر. اب سافٹ ویئر ڈیولپر کے طور پہ آپ لوگ کیا کریں گے، بھائی سافٹ ویئر میں نے ڈیولپ کرنا ہے، یا ویب سائٹ بنانی ہے، موبائل اپلیکیشن بنانی ہے، چاہے جیسی ہوں. اگر کوئی آپ سے ایسی موبائل اپلیکیشن بنانے کا آرڈر مل رہا ہے آپ کو، جس میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، تو آپ چاہے اس کو یوز کریں نہ کریں، وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. ظاہر کے طور پہ کسی ایسے ہوٹل کے لیے آپ نے کرنا جہاں پہ، یا کسی ایسے اسٹور کے لیے کرنا جہاں پہ شراب بھی بکتی ہے، وہ حرام ہو جائے گا آپ کے لیے. کوئی ایسی ویب سائٹ بنانا جو اس ٹائپ کے لکی چیزیں نکالا کرے گی، فال نکالے گی ماڈرن سینس کے اندر، وہ بھی حرام ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کسی نجومی کے پاس گیا یا قسمت کا حال معلوم کرنے گیا، چاہے وہ پامسٹری کے ذریعے تھا، جس مرضی ذریعے سے تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ 58:21، اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر ناراض ہوں گے کہ اگلی 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں کریں گے اللہ. جو شخص گیا تھا کسی فارچون ٹیلر کے پاس ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی، اس طرح ہم لوگ بھی اکثر یہ جو اخبار کے اندر پڑھتے ہیں، یا اس طرح کی جو گیمز کھیلتے ہیں کہ جو ہاتھ دیکھتے ہیں، شغل لگا رہے ہیں ہم لوگ،
کوئی مان نہیں رہے, ہم لوگ ویسے شوگر لگا رہے ہیں, آؤٹ آف کیوریوسٹی ہم کر رہے ہیں. تو وہ اس سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے کہ 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں کریں گے. اللہ, ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس, یہ جادوگر یا جو فال نکالنے والے ہوتے ہیں, ان کے پاس گیا اور غیب کی خبر جاننے کی کوشش کی اور اس میں سے کسی ایک بات پہ یقین کر لیا, پہلی حدیث میں کیا تھا کہ ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی کیا تھا, یقین نہیں کر رہا تھا, صرف ویسے شغل کے لیے, تو 40 دن کی نمازیں اللہ تعالیٰ نہیں قبول کریں گے. اس میں یہ ہے کہ اگر اس نے کسی ایک بات پہ بھی یقین کر لیا تو اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو محمد کے اوپر نازل کیا گیا ہے, جو میرے اوپر نازل کیا ہے اللہ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, اس نے اس کے ساتھ کفر کر دیا. پھر 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور لوگ اس کو نہیں چھوڑتے. ایک چیز حسب نسب کے اوپر فخر کرنا, میں فلانی ذات سے ہوں یا میری فلانی برادری ہے, میت کے اوپر چلانا, رو رو کے چلانا, اور ستاروں کے علم کے پیچھے لگ جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اپنے بعد 3 چیزوں کا خوف ہے, حکمرانوں کا ظلم, ستاروں کے اوپر یقین, اور تقدیر کا انکار. مسند احمد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے تھے ایمان قبول کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت کرنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 لوگوں کی بیعت قبول کی, 1 کی قبول نہیں کی. پوچھا لوگوں نے, صحابہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں قبول کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے. تو اس شخص کو کہا گیا, اس شخص نے نکالا تعویذ, توڑا, تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت کو قبول کیا. اور یہ فرمایا, من اللہ کا تمیمتن فقط اشرک, جس کسی نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. میں نے آکلٹ کے اندر ایک چیز ذکر کیا تھا کہ کاپر کے رنگز ملتے ہیں, بریسلیٹس ملتے ہیں, کہ یہ اس سے جو ہے نا آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے یا اس سے آپ کو بیماریوں سے دور رہتے ہیں. اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا جس نے پیتل کا ایک حلقہ پہنا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو اس نے کہا کہ یہ میری فلانی بیماری ہے, یہ مجھے اس سے دور کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسے اتار دو ورنہ اس سے صرف تمہاری کمزوری میں اضافہ ہوگا, یعنی کہ ایمان کی کمزوری میں اضافہ ہوگا, کہ تمہارا توکل اللہ نہیں ہوگا بلکہ تم یہ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ یہ پیتل کا رنگ جو ہے یہ مجھے بچائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث ہے, دم جھاڑ کرنا, تعویذ پہننا, جادو کی چیزیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شرک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدعا کی اس شخص کے لیے کہ جو تعویذ لٹکائے, اللہ اس کا مقصد میں اسے کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دے. تعویذ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی تعویذ پہنا تھا, نہ تعویذ کسی کو پہنایا تھا, ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ مسئلہ مسلمانوں میں آیا کہ کیا قرآن کا تعویذ پہنا جا سکتا ہے کہ نہیں پہنا جا سکتا. تو تقریباً سارے صحابہ اس چیز کے اوپر متفق ہیں کہ تعویذ کسی قسم کا نہیں پہننا چاہیے. صرف 2-3 ہیں جن کی رائے ہے کہ اگر قرآنی تعویذ ہے تو پہن لینا چاہیے. تعویذ کے بارے میں ایک بہت سمپل سی لاجک کی چیز یہ ہے کہ تعویذ جو ہے, چاہے وہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں, ایک تو میں نے ذکر کیا تھا کہ تعویذ کے اوپر آیات کبھی نہیں لکھی ہوتی, ہمیشہ نمبرز ہی لکھے ہوتے ہیں, یا فلانا پتھر ہوتا ہے اس کے اندر, یا فلانی آبجیکٹ ڈالا ہوگا اس کے اندر کہ یہ اس کی حفاظت کرے گا. تو تعویذ جو ہے اگر وہ قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں, قرآن کس چیز کی کتاب تھی؟ پڑھنے والی کتاب تھی, ہدایت لینے والی کتاب تھی. تو ہدایت کی جگہ ہم نے اس کو کیا کر لیا, ہم نے اس کو لٹکا لیا اپنے ساتھ, باندھ لیا کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا. ہم عمل نہیں کریں گے قرآن کے اوپر, ہم پڑھیں گے نہیں, لیکن بس یہ لٹکا ہوا ہے ہمارے ساتھ, تو اس لیے خیر ہوگی. جس طرح لوگ سفر کی جو دعا ہوتی ہے وہ اپنی گاڑی میں آگے اکثر لٹکا لیتے ہیں, کبھی بیٹھ کے پڑھیں گے نہیں سفر کی دعا کو. تو یہ ویسے کہ برکت کے لیے ہے, آگے پیچھے ہر الٹا سیدھا کام کریں گے, پرس کے اندر, والیٹ کے اندر رکھا ہوگا آیت الکرسی لکھی ہوئی, چھوٹا سا کارڈ رکھا ہوگا, یہ ہماری حفاظت کرے گا. اس کی مثال بالکل اس طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, آپ کا پیٹ خراب تھا, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, ڈاکٹر نے آپ کو میڈیکل پرسکرپشن لکھ کے دے دی, یہ دوائی کھانا, یہ پرہیز ہے, یہ فلانا ہے, 3 دن تک یہ کرنا, فلانا کرنا, وٹ ایور جو کچھ بھی ہے. اب آپ نے کرنا کیا تھا اس کے ساتھ؟ آپ نے وہ دوائیاں خریدنی تھیں اور وہ کھانی تھیں, اور جن چیزوں سے منع کیا تھا ان سے پرہیز کرنا تھا. آپ وہ تو نہیں کرتے, آپ اس کو فولڈ کرتے ہیں, تعویذ باندھ کے اپنے ساتھ لٹکا لیتے ہیں, آپ کا پیٹ ٹھیک ہوگا کبھی؟ اسی طرح ہی اگر اللہ نے یہ قرآن ہمیں دیا ہے ہدایت کے لیے اور عمل کے لیے, اور ہم اس کو لٹکا کے پھرتے رہیں, اب آخری بات یہ کہ جادوگر جو ہے اور جادو کرنا یہ شرک ہے اور گناہ ہے اور کفر ہے. سورہ بقرہ کی آیت 102 کے اندر اللہ تعالی نے کہا تھا ولکن شیاطین کفروا, یہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا تھا اور کفر سکھایا تھا. جادو کے لیے اللہ تعالی نے لفظ کفر استعمال کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سزا کیا دیا ہے؟ اگر کوئی جادوگری میں, فال نکالنے میں, ان تمام چیزوں میں انوالو ہے تو اس کی شریعت اسلام میں کیا سزا ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف, جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی. گردن اڑانا کس گناہ کی سزا ہوتی ہے؟ مرتد کی سزا ہوتی ہے, جو دین سے پھر چکا ہوتا ہے, جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور ریلیجن میں چلا جاتا ہے. تو جادوگر کی بھی وہی سزا ہے کہ وہ ایمان کے بعد کفر میں چلا گیا تھا, وہ مرتد ٹریٹ ہوگا. اور اس سزا کو باقاعدہ نافذ کیا تھا حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت کے اندر, کہ جو لوگ بھی اس چیز کے اوپر انوالو ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان سب کو قتل کر دیا جائے گا. اگر اسلام یہاں پہ دوبارہ آئے, ان لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ ان کو ایک ٹائم کی مہلت دی جائے کہ یہ عمل چھوڑ دو اور توبہ کر لو, ورنہ جو نظر ہے گردن اڑا دی جائے, سمپل گردن اڑا دی جائے ان لوگوں کی. ان لوگوں کو تو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ. وہ اصل میں اسی چیز میں فال کرے گا بدشگونی میں, کہ بندے بھی مرد بھی جو ہیں وہ انگوٹھی پہن کے پھرتے ہیں, یہ فلانا پتھر ہے, اس پتھر کی یہ تاثیر ہے, یا یہ میرا پتھر ہے, یا لکی پتھر ہے, یا فلانا پتھر ہے. یہ اگر تو کسی نے ویسے ہی پہنا ہوا ہے کہ مجھے اچھی لگ رہا ہے یہ, تو اگر کوئی پھر بھی یعنی کہ بندہ ہو کہ بھی لڑکا ہو کہ بھی کوئی بناؤ سنگھار کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, چلیں اس کی مرضی ہے. لیکن اگر وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس پتھر سے مجھے کوئی گڈ لک ملنے والی ہے یا بیڈ لک مجھ سے دور رہے گی, تو یہ بھی شرک ہو جائے گا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رنگ ہوتی تھی نا, اصل میں وہ مہر ہوتی تھی ان کی, وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ رسول محمد لکھا ہوتا تھا, وہ اپنے ساتھ لے کے پھرتے تھے, کیونکہ جب کسی آفیشیل لیٹر کے اوپر سائن کروانا ہوتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوتی تھی, وہ اس مقصد کے لیے لے کے پھرتے تھے ساتھ ساتھ. ہاں جی, آپ کوئی گڑیوں سے خراب ابھی بھی کھیلتی ہیں تو ویسے کھیل لیں, لیکن یہ ہے کہ کھیلنے کے بعد ان کو کور کر دیں. بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں وہ اگر ہیں تو ٹھیک ہے, وہ بچے کھیلے ان کے ساتھ, لیکن کھیلنے کے بعد ان کو جو بھی باسکٹ ان کی ہے یا باکس ہے اس کے اندر کر رکھ کے کور کر دیں انہیں. یہاں پہ وہ تمام باتیں حدیثیں تو کور ہوتی ہیں. جب 3 سال پہلے میں نے یہ لیکچر دیا تھا, آف کورس تب اور اب کے اندر یہ فرق ضرور ہے کہ تھوڑی اور زیادہ حدیثیں مجھے مل گئی ہیں, اور باتیں مل گئی ہیں, لیکن باتیں نارملی وہی ہیں, باتوں کا پیٹرن وہی, ایسے نہیں کہ پہلے میں نے بالکل ہی کوئی اور بات کی تھی اب میں بالکل ہی کوئی اور بات بتا رہا ہوں. حوالے زیادہ ہیں اور ڈیپتھ زیادہ ہے. پہلے میں نے اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتایا تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, تو سنڈے کیا ہے, فرائیڈے کیا ہے, اور سپرسٹیشن, ان چیزوں کو صرف ایک ذکر کیا تھا, معمولی سا گزرتا ذکر کیا تھا. لیکن یہ بات بھی تھی کہ تب میرا آج تک اس سے ان چیزوں سے کبھی انکاؤنٹر نہیں ہوا تھا, کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا کہ ان چیزوں سے کوئی آمنا سامنا ہو یا کچھ مسئلہ ہو. پچھلے کچھ چند مہینے پہلے اس طرح ہوا تھا کہ میری موجودگی میں ہی ہمارے فیملی میں کسی کے اوپر ایک چیز کا اثر ہو گیا تھا, سایہ ہو گیا تھا, اور صبح سے شام تک اس کو میڈیکل ہاسپٹل کبھی لے کے جا رہے ہیں, کچھ لے کے جا رہے ہیں کہ کچھ چیک کیا جائے, میں ساتھ ہی تھا. شام کے ٹائم جا کے مجھے خود ہی سمجھ لگ گئی, اور میں نے سب سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہے, میڈیکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. آلدو میڈیکل بھی مسئلہ تھا, لیکن اصل مسئلہ جو ہے کوئی اس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہے. میں نے ابھی کچھ چیزیں پڑھ کے جو زبانی یاد ہی تھیں, چند آیت الکرسی ہو گئے, معجزتین, چند چیزیں پڑھ کے اس کے اوپر ابھی دم کیا ہی تھا کہ ایک دم سے جو اس کے اندر وہ شیطان تھا وہ بھڑک اٹھا اور ایک دم سے وہ ظاہر ہو گیا. وہ میرا فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا, اور خیر فرسٹ اینڈ لاسٹ ایکسپیرینس تھا میرا اس چیز میں کہ کوئی میرے سامنے اچانک کوئی جس طرح کی چیز ہو گئی ہو. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ جب وہ شیطان تو اس کے اندر تھا اور اس کو تکلیف دے رہا تھا, لیکن یہ پڑھنا تھا, یہ میرا پڑھنا تھا آیت الکرسی کا اور ان چیزوں کا کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے, تو اس نے آگے سے ایک دم سے حملہ کیا ہے, فزیکل حملہ کیا ہے, ڈرانے کی بھی کوشش کی ہے اور فزیکلی تکلیف دینے کی بھی کوشش کی ہے. لیکن یہ کیا چیز ایکٹ تھی؟ یہ بیسکلی ایک ایکٹ آف ڈیسپریشن تھی صرف. ان چیزوں سے قطن کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان فیکٹ جو میں بات بتا رہا ہوں اس پہ اڑے کہ یہ چیزیں ہم سے ڈر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو یہ چیزیں آپ سے ڈریں گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ چیز آپ کو نقصان پہنچا سکے. اور اگر کوئی چیز آپ کو نقصان پہنچاتی ہے اس کے باوجود, ان تمام باتوں کے باوجود جو میں بتا چکا ہوں, اگر نقصان پہنچاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ابھی بھی کوئی کمی ہے, آپ ابھی بھی صحیح ایمان والے نہیں ہیں, آپ کا عمل میں کوئی کمی ہوگی, آپ کوئی نہ کوئی گناہ ایسا کرتے ہوں گے کہ آپ کا افیکٹ نہیں ہو رہا. اپنی لائف کا جائزہ لے کے دیکھیں آپ کی لائف میں کہاں کہاں کیا کیا کمی ہے, ان کو پورا کریں, ان چیزوں کے اوپر عمل کریں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان میں سے کوئی چیز آپ کے قریب بھی بھٹک سکے. ہم اپنے عمل سے دوبارہ وہ سوسائٹی پیدا کر سکتے ہیں جو صحابہ کے دور میں تھی, کہ شیاطین جنات انہوں نے وہ گلیاں محلے وہ جگہ چھوڑ دی تھی جہاں پہ ایسے پکے مسلمان رہتے تھے. ایمان سے خالی ہم لوگ ہیں اور ہمارے رزق کے اندر حرام ہے, اس وجہ سے یہ چیزیں اتنی طاقت میں آئی ہوئی ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.